خوف خدا عشق مصطفیٰ، علم و عمل اصلاح معاشرہ، فکر شریعت و طریقت کا ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ،
مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله صلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ. مکتبۃ المدینہ کے رسالے زیاد درود و سلام پیج نمبر 5، فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نمبر 16، جس نے مجھ پر صبح و شام 10-10 بار درود پاک پڑھا اسے قیامت کے دن میری شفاعت ملے گی. صلو علی العبید صلی اللہ علی محمد. الحمدللہ 1442 ہجری کے ماہ رمضان المبارک کی آج 11ویں شب ہے عشر رحمت، رحمتیں لٹاتا ہوا آج ہم سے جدا ہو گیا اور ہم الحمدللہ عشر مغفرت پانے میں کامیاب ہوئے الحمدللہ. اللہ کرے یہ عشر مغفرت ہماری حتمی مغفرت، فائنل مغفرت کا سبب بن جائے. مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے، آپ سوالات کیجیے، ہر سوال کا جواب وہ بھی ثواب یعنی درست دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں، مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ الکریم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی
مدنی چینل کی سالگرہ کے موقع پر میں دل کی گہرائیوں سے مدنی چینل کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. میں سمجھتا ہوں آپ نے جو دین کی خدمت کی ہے وہ بیش بہا ہے، اور یہی دین کی خدمت ہے جس کی وجہ سے آج ہم لاکھوں نوجوانوں کو دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اپنا روپ بدل دیا ہے، وہ اسلام کے پیروکار بن گئے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقوں پر جو ہے وہ آگے چلنے کی لوگوں کو ہدایت دیتے ہیں، خود بھی اس پر عمل کرتے ہیں، اور یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہمارے نوجوان جو ہیں وہ مذہب کی طرف راغب ہو گئے ہیں. یہ سب اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، آپ کی محنت ہے، اور آپ نے جو محنت کی ہے انشاءاللہ اس کا اجر اللہ تعالیٰ ضرور دے گا. میں سمجھتا ہوں آخرت میں اس کا جو اجر ہے، اور مدنی چینل میں اللہ اور اس کے رسول کا پیغام جو ہے وہ پہنچایا جا رہا ہے. آج جب میں اس چینل کو دیکھتا ہوں تو مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہاں اس دنیا میں بیش بہا لوگ ایسے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کا نام لیتے ہیں، اس کے بتائے ہوئے اصولوں پہ چلتے ہیں، اور مدنی چینل جو ہے وہ اس سلسلے میں تقویت دیتا ہے کہ کس طرح زندگی گزاری جائے.
مدنی چینل کو آج 10 رمضان المبارک میں ان کی 13ویں سالگرہ کے موقع پر دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. مدنی چینل پوری دنیا میں میرا خیال واحد اسلامی چینل ہے کہ جو بغیر کسی ایڈ کے اور بغیر کسی کمرشل کے اسلامی تعلیمات کو عام کر رہا ہے.
مدنی چینل جس کی 10 رمضان کو 13ویں سالگرہ ہے، اس پہ میں مدنی چینل کے تمام ورکر عہدیداران کو بہت بہت سالگرہ کی مبارکباد دیتا ہوں. مدنی چینل واحد وہ چینل ہے جو 180 ممالک میں دکھایا جا رہا ہے اور دین کے لیے اپنی خدمات سر انجام دے رہا ہے، اس پہ اس کو خراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں.
میں مبارکباد پیش کرتا ہوں امیر اللہ سنت دمت برکات مالیہ کو اور آپ کی پوری کی پوری ٹیم کو. مدنی مذاکرہ ہوتا ہے اللہ کے ولی کی زیارت کریں اور مدنی پھول لیں.
میں جناب الیاس ستار قادری صاحب ان کے رفقا تھا اور ان کی پوری ٹیم کو مدنی چینل کے 13 سال مکمل ہونے پر دل کی عطا گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں.
دعوت اسلامی کا جو مدنی چینل کی سالگرہ ہے اس کے لیے میں بڑا خوش ہوں اور پوری دعوت اسلامی کو میں جناب اس کا مبارکباد کا مستحق سمجھتا ہوں جی. اور حضرت صاحب کی دعاؤں سے الحمدللہ ہم دعوت اسلامی کا کام کر بھی رہے ہیں اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے اور جب تک زندگی ہے تو ہم حضرت صاحب کے تابع رہیں گے.
میں مدنی چینل کو جو وہ 10 رمضان المبارک کو اپنی 13ویں سالگرہ منا رہا ہے اس موقع پر دلی طور پر مبارکباد پیش کرتا ہوں, کیونکہ پچھلے 12-13 سال سے مدنی چینل جس طرح خالصتاً دینی انداز میں لوگوں کی تعلیم کر رہا ہے, تربیت کر رہا ہے, اس پر اس کو جتنا بھی خراج تحسین پیش کیا جائے وہ کم ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ خالصتاً دینی انداز کے علاوہ اس چینل پر کوئی دوسرا پروگرام پیش نہیں کیا جاتا اور یہی اس کی سب سے بڑی خوبی ہے. دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنے اس کام میں ان کی مدد فرمائے.
ماشاءاللہ مختلف سیاسی سماجی اور دیگر عاشقان رسول نے مدنی چینل کی 13ویں سالگرہ پر اپنے اپنے جذبات کا اظہار کیا, مبارکباد بھی پیش کی. اللہ پاک سب کو اجر عظیم عطا فرمائے. سب مدنی چینل دیکھتے بھی رہیے اپنے گھر میں, بچوں کو بھی دیکھنے کی تلقین فرماتے رہیے. اللہ نے چاہ تو مدنی چینل آپ کے بچے کو نمازی بنائے گا انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ آپ سب کا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
نماز کے اندر اپنے گناہوں کو یاد کر کے رونا کیسے برائے فرمائی.
سعادت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نماز میں اس طرح روتے تھے کہ پیچھے صف میں آواز جاتی تھی. بے اختیار اس طرح رونا آ جائے تو جس میں حروف نہ بنے تو اس طرح اس کے احکام ہیں. بہار شریعت پیج جلد پہلی پیج نمبر 608 مسئلہ نمبر 30 اف یہ الفاظ درد یا مصیبت کی وجہ سے نکلے یا آواز سے رویا اور حرف پیدا ہوئے, ان سب صورتوں میں نماز جاتی رہی. اور اگر رونے میں صرف آنسو نکلے, آواز و حروف نہیں نکلے تو حرج نہیں. یعنی آواز نکلی رونے میں نماز میں تو نماز نہیں ٹوٹے گی, حرف بنے. یہ لفظ ہے, تو اگر یہ کوئی لفظ بنے نا رونے میں تب مطلب یہ کہ حروف نکلے لفظ بنا اس صورت میں نماز ٹوٹ جائے گی. مگر ساتھ میں یہ کہ اور بھی مسائل ہیں, مریض کی زبان سے بے اختیار آہ نکلی, مریض کی زبان سے بے اختیار آہ نکلی, نماز فاسد نہ ہوئی. یوں ہی چھینک کھانسی جمائی ڈکار میں جتنے حروف مجبوراً نکلتے ہیں معاف ہیں. جنت و دوزخ کی یاد میں, یعنی جنت کے شوق میں, جنت یاد آ رہی ہے شوق ہے اس کا جانے کا, اور دوزخ سے ڈر لگ رہا ہے, تو جنت و دوزخ کی یاد میں اگر یہ الفاظ کہے تو نماز فاسد نہ ہوئی یعنی نہیں ٹوٹی. امام کا پڑھنا پسند آیا اس پر رونے لگا, اور ارے نعم ہاں زبان سے نکلا کوئی حرج نہیں, کہ یہ خشوع کے باعث ہے. اور اگر خوش گلوئی کے سبب کہا تو نماز جاتی رہی. امام کا پڑھنا جیسے قراءت کر رہا ہے تو اس پر بھی بعض اوقات یہ کہ رقت تاری ہوتی ہے بعض اوقات, تو اس میں کوئی اس طرح کی ارے نعم ہاں یہ مثالیں دیے تین کہ اس طرح نکل گیا زبان سے تو حرج نہیں ہے, کہ یہ خوشبو کی وجہ سے نکلا، اور اگر امام کی آواز پسند آئی، خوشگلوئی خوش الہانی، کتنا بہترین قاری ہے، تو اس کی آواز پسند آنے کے سبب اگر کہا تو نماز ٹوٹ گئی. پھونکنے میں اگر آواز پیدا نہ ہو تو وہ مثل سانس، تو وہ مثل سانس کے ہے، سانس کی طرح ہے، مفسد نہیں، یعنی اس سے نماز نہیں ٹوٹتی. مگر جان بوجھ کر کرنا مکروہ ہے. اور اگر دو حرف پیدا ہوں جیسے اف تف تو مفسد ہے، یعنی نماز توڑنے والی ہے. کھنکارنے میں کرتے نا، کھنکارنے میں جب دو حرف ظاہر ہوں جیسے مفسد نماز ہے، جبکہ نہ عذر ہو نہ کوئی صحیح ضرورت، نہ مجبوری ہو نہ کوئی ایسی صحیح ضرورت ہو، صحیح غرض ضرورت، اگر عذر ہے مثلا مجبور، اگر عذر سے ہو مثلا طبیعت کا تقاضا ہو یا کسی صحیح غرض کے لیے، مثلا آواز صاف کرنے کے لیے، یا امام سے غلطی ہو گئی ہے اس لیے کھنکارتا ہے کہ درست کر لے، یا اس لیے کھنکارتا ہے کہ دوسرے شخص کو اس کی نماز ہونا معلوم ہو، جیسے کوئی گزرنا چاہتا ہے تو اس کی نماز معلوم ہو، اس کے لیے کھنکارتا ہے، تو ان صورتوں میں نماز فاسد نہیں ہوتی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
امیر علیہ سنت کے بارے میں سوال ہے کہ بعض اسلام بھائیوں سے سنا ہے کہ جب تک ہم فطرا کی رقم جمع نہیں کرواتے تب تک ہمارے روزہ اور تراویح زمین اور آسمان کے بیچ میں رہتے، کیا یہ بات صحیح ہے؟
حدیث پاک میں ہے یہ معلق رہتے ہیں درمیان میں آسمان، لیکن ابھی تو فطرے کا ٹائم ابھی واجب ہوا بھی نہیں ہے نا. واجب ہوگا جس پر بھی ہوگا، تو وہ صاحب نصاب ہو، اس کے شرائط کے مطابق وہ جب عید کے دن صبح صادق ہوگی، یعنی سمجھو کہ چاند رات کا بھی سحری کا وقت ختم ہو جائے گا، یہ سمجھانے کے لیے کر رہا ہوں، عید کو روزہ رکھنا گناہ ہے عید الفطر کو، لیکن سمجھانے کے لیے کہ چاند رات جب ہو گئی عید کی تو اس وقت جب صبح صادق ہوگی اور اب جو صاحب نصاب ہے تو اس پر صدقہ فطر اس کے شرائط کے مطابق واجب ہوگا، اور اب اس کے نابالغ بچوں کی طرف سے بھی اس پر واجب ہوگا. ہاں نابالغ بچوں کی رقم اگر اتنی ہے اور وہ بچے صاحب نصاب ہیں تو آپ ان کے مال میں سے دے گا، یا اپنی مرضی سے اپنے مال میں بھی دے سکتا ہے، اس سے پہلے جیسے ابھی واجب نہیں ہوا ہے، لیکن ایڈوانس میں دے سکتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
میرا امیر اہل سنت مولانا یاس قادری صاحب سے سوال ہے کہ شجر کاری کی کیا اہمیت ہے، اور نبی کریم آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شجر کاری کے حوالے سے کیا حکم دیا ہے، اور شجر کاری کی وجہ سے جو ہمیں فوائد حاصل ہو سکتے ہیں، جو انسانیت کی خدمت ہو سکتی ہے، اس کے حوالے سے بھی کچھ بتائیے. ماشاءاللہ
شجر کاری واقعی ایک عمدہ فعل ہے، اور دنیا میں جہاں بھی چلے جائیے ہر جگہ وہ کم زیادہ سبزہ نظر آتا ہے، کہیں بھی چلے جائیں، جہاں بھلے وہ پیداوار نہ بھی ہو تو وہاں بھی کوششیں کر کے کھاد لگا کر، کچھ آرٹیفیشل کھادیں ڈال کر، باہر سے پودے منگوا کر بھی لگائے جاتے ہیں، کہ ایک تو یہ حسن بھی ہے اس میں، جہاں بھی لگے گا یہ آنکھوں کو اچھا لگے گا، پھول اچھے لگیں گے، سبزہ اچھا لگے گا، اور سبزہ دیکھنے سے تو ویسے بھی آنکھوں کی روشنی بینائی جو ہے یہ تیز ہوتی ہے، سبزہ تو دیکھنا چاہیے، تو گھر گھر میں اگر سبزہ ہو انشاءاللہ آنکھوں کو بھی فائدہ اس سے حاصل ہوگا. مزید یہ کہ ایک رسالہ مکتبۃ المدینہ کا ہے، اس میں ایک سوال ہے پودے لگانا کیسا ہے، اس کا جواب لکھا ہے پودے لگانا ہمارے پیارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے، جیسا کہ حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور مہر نبوت دیکھ کر اس کو چومنے لگا۔ میں ابھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مہر نبوت کو بوسے ہی دے رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اب بس کرو، چنانچہ میں ایک طرف ہٹ گیا۔ پھر میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی ساری رودات سنائی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام علیہ مرضوان بہت حیران ہوئے کہ میں کس طرح مشقتیں اور اذیتیں برداشت کر کے یہاں تک پہنچا، نہ سرکار کے قدموں تک پہنچا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک دن سرکار علی بکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، اے سلمان، تم اپنے مالک سے مکاتبت کر لو، یعنی اس سے رقم دے کر آزادی حاصل کر لو۔ جب میں نے اپنے مالک سے بات کی تو اس نے کہا مجھے 300 کھجوروں کے درخت لگا دو اور 40 اوقیا یعنی 1600 درہم کے وزن کی چاندی بھی دو، پھر جب یہ کھجوریں پھل دینے لگ جائیں گی تو تم میری طرف سے آزاد ہو جاؤ گے۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے قسمنا میں حاضر ہوا اور اپنے مالک کی شرطیں آپ کو بتائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام علیہ مرضوان سے فرمایا اپنے بھائی کی مدد کرو، چنانچہ صحابہ کرام نے بھرپور تعاون کیا، کسی نے کھجوروں کے 30 پودے لا کر دیے، کسی نے 20، کسی نے 15 اور کسی نے 10۔ الغرض صحابہ کرام کی مدد سے میرے پاس 300 کھجوروں کے پودے جمع ہو گئے۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے سلمان، تم جاؤ اور زمین کو ہموار کرو، جب زمین ہموار ہو جائے تو مجھے آ کر خبر دو، میں اپنے ہاتھوں سے پودے لگاؤں گا۔ چنانچہ میں گیا اور زمین ہموار کرنے لگا۔ صحابہ کرام نے زمین ہموار کرنے میں میری مدد فرمائی۔ جب میں فارغ ہو کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا اور خبر دی تو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے ساتھ تشریف لے چلے۔ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کھجوروں کے پودے اٹھا اٹھا کر دیتے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے مبارک ہاتھ سے انہیں زمین میں لگاتے جاتے۔ حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اس پاک پروردگار کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے پودے لگائے وہ سب کے سب اگ آئے اور انہیں بہت جلد پھل لگنے لگے۔ چنانچہ میں نے 300 کھجوروں کے درخت اپنے مالک کے حوالے کیے۔ اب میرے ذمہ 40 اوقیا چاندی دینا باقی رہ گئی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کسی نے مرغی کے انڈے جتنا سونے کا ایک ٹکڑا بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، سلمان فارسی کا کیا ہوا؟ پھر مجھے بلوایا۔ میں نے عرض کی، ابھی 40 اوقیا چاندی اور دینی ہے، پھر مجھے اس کی غلامی سے آزاد ملے گی۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے وہ سونے کا ٹکڑا دیا اور فرمایا، جاؤ اور اس کے ذریعے 40 اوقیا چاندی جو تمہارے ذمہ باقی ہے اسے ادا کرو۔ میں نے عرض کی، یہ اتنا سا سونا 40 اوقیا چاندی کے برابر کس طرح ہوگا؟ فرمایا، تم یہ سونا لو اور اس کے ذریعے 40 اوقیا چاندی جو تمہارے ذمہ ہے اسے ادا کرو، اللہ پاک تمہارے لیے اسی سونے کو کافی کر دے گا اور تمہارے ذمہ جتنی چاندی ہے یہ اس کے برابر ہو جائے گا۔ میں نے وہ سونے کا ٹکڑا لیا اور اس کا وزن کیا۔ اس پاک پروردگار کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، وہ تھوڑا سا سونا 40 اوقیا چاندی کے برابر ہو گیا اور اس طرح میں نے اپنے مالک کو چاندی دے دی اور غلامی کی قید سے آزاد ہو کر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں میں شامل ہو گیا۔ ایک روایت میں ہے، سارے پودے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھ سے لگائے سوائے ایک پودے کے، وہ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے لگایا۔ تو یوں پودے لگانا بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. اور یہ بھی ذہن میں رہے کہ پودے لگانے کے فضائل بھی بیان ہوئے ہیں حدیثوں میں. چنانچہ تین فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, جو مسلمان, نمبر ایک, جو مسلمان درخت لگائے یا فصل بوئے پھر اس میں سے جو پرندہ یا انسان یا چوپایا کھائے تو وہ اس کی طرف سے صدقہ شمار ہوگا. نمبر دو, جس نے کوئی درخت لگایا اور اس کی حفاظت اور دیکھ بھال پر صبر کیا یہاں تک کہ وہ پھل دینے لگا تو اس میں سے کھایا جانے والا ہر پھل اللہ پاک کے نزدیک اس لگانے والے کے لیے صدقہ ہے. نمبر تین, جس نے کسی ظلم و زیادتی کے بغیر کوئی گھر بنایا یا ظلم و زیادتی کے بغیر کوئی درخت اگایا جب تک اللہ پاک کی مخلوق میں سے کوئی ایک بھی اس میں سے نفع اٹھاتا رہے گا تو اس لگانے والے کو ثواب ملتا رہے گا. تو الحمدللہ پودے لگانا یہ سنت سے ثابت بھی ہے اور لگانے کی ترغیب بھی ہے اور یہ اس میں حسن بھی ہے گھر کا, گلی کا, علاقے کا, شہر کا, گاؤں کا, ملک کا, بہت حسن ہے اس میں. جتنے پودے زیادہ ہوں, بعض جگہ قدرتی سبزہ ہوتا ہے گرینش, پورے پورے پہاڑ ڈھکے ہوئے ہوتے ہیں تو ٹورسٹ خاص اس کو سیر کرنے اس کے جاتے ہیں اس کو دیکھنے کے لیے. ہمارا لے کے پودے لگانا چاہیے. دعوت اسلامی الحمدللہ مہم چلا ہی رہی ہے شجر کاری کی اور انشاءاللہ پاکستان کو گرین پاکستان بنانے کا جذبہ ہے. یہ جتنا زیادہ زیادہ ہو سکے آپ پودے لگائیں, کوئی گھر جہاں ممکن ہو پودے سے خالی نہ رہے, کچھ نہ کچھ پودے لگائیں, بلکہ زیادہ زیادہ لگائیں, ایسی جگہ لگائیں, گلیوں میں لگائیں, سڑکوں پہ لگائیں, لیکن جہاں جہاں شریعت اجازت دے. مثلاً یہ کہ سڑکوں پر لگانا اپنی مرضی سے اس کی اجازت نہیں, قانون سے اجازت لے کر. اور قانون چلانے والے جو بڑے خوش ہیں اور وہ آپ کو انشاءاللہ بتائیں گے کہ یہاں لگاؤ یہاں مت لگاؤ, یہاں لگاؤ وہاں مت لگاؤ. تو اس طرح انشاءاللہ یہ کہ جگہ 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 کوئی جگہ خالی نہ رہے کہ جب پودا نہ ہو. کوشش کیجئے, سب نیت کیجئے اور انشاءاللہ ہمت کیجئے اور پودے لگائیے یا لگوائیے. آپ نہیں لگا سکتے تو کسی ذمہ دار سے مشورہ کر کے کہ میری طرف 100 پودے لگا دو. دعوت اسلامی کے ذمہ داران سے ترکیب بنائے, میری طرف سے 313 اصحاب بدر کی نسبت سے پودے لگوا دو. کوئی بولے بھائی آج تو 11ویں تاریخ ہے, جس وقت میں بول رہا ہوں نا یہ رمضان شریف کی آج ماہانہ 11ویں ہے, تو 1100 لگا دو غوث پاک کے اسال ثواب کے لیے. جی ہاں, اسال ثواب کے لیے ہو سکتے ہیں. بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کا دن کل گزرا, آج گزرا 10 تاریخ, 1000 لگا دو, 1000 لگا دو ان کے اسال ثواب کے لیے. سیدہ خاتون جنت کا دن 3 رمضان کو گزرا, 3000 لگا دو اسال ثواب کے لیے. اچھا زیادہ ہے, 300 لگا دو, جتنا شہد ڈالیں گے میٹھا ہوگا. اور 17 رمضان المبارک تو اصحاب بدر کا بھی دن ہے اور ہماری اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے بھی عرس کا دن ہے, ان کی نسبت سے 1700 لگانے, 313 لگانے, حسب توفیق 17 لگانے. جتنا شہد ڈالیں گے میٹھا ہوگا. اللہ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم مطلب یعنی کہ خوب پودے لگائیں. صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد. دعوت اسلامی نے جہاں پودے لگانے کی ترغیب دلائی ہے وہاں یہ بھی اپنا ایک نعرہ لگایا ہے کہ پودے لگائیے درخت بنائیے, کیونکہ صرف پودا بعض تو صرف بیج چھڑکنے کو بھی لگا کہتے تھے کہ ہم نے پودے اتنے پودے لگا دیے, تو پودا بھی لگانا ہے اور پھر پودے کی نگہداشت کرنی, ان کا خیال رکھنا. جیسے بچے کا ہم, بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو ہم پالتے پوستے ہیں, تھوڑا بڑا کرتے ہیں, تو یوں پودا بھی جب لگاتے تو اس کو تھوڑا پالنا پوسنا پڑتا ہے, اور یوں وہ الحمدللہ جب بڑا ہو جاتا ہے تو پھر وہ اپنی وغیرہ اپنا خیال خود ہی رکھنا شروع کر دیتا ہے, اپنا پانی بھی لے لیتا ہے, یہ سب کر لیتا ہے. تو یہ تھوڑا ذہن نشین رکھیں. اور یہی ماشاءاللہ ہمارے جو ایف جی آر ایف فیضان گلوبل ریلیف فاؤنڈیشن جو دعوت اسلامی کے ویلفیئر کا شعبہ ہے, یہ اسی میسج کو لے کر اور اسی پیغام کو لے کر چل رہے ہیں کہ ہم الحمد للہ پودا بھی لگا رہے ہیں اور اس کو, اس کی نگہداشت اور خیال رکھنے کا اہتمام کرنے کی بھی کوشش کر رہے ہیں.
یہ میرے ذہن سے اس نے نکل دیا, کہ وہ پودا لگانا اور درخت بنانا ہے. تو پودا لگائیے اور درخت بنائیے. خالی پودا چھوڑ دیں گے تو کوئی پرندہ اس کو چگ لے گا تو سارا گیا, کوئی بکری چر لے گی تو بھی گیا. تو اس کا خیال بھی رکھنا ہے اور اس کو درخت بننے دینا ہے. جب درخت بن جائے گا تو یہ حقیقت ہے کہ پھر وہ آپ کا محتاج نہیں رہے گا, وہ آپ محتاج ہو جائے گا. یعنی اپنا کام خود کرے گا, جڑیں اس کی آگے بڑھ جائیں گی, خود ہی اپنی غذا و پانی وغیرہ وہ زمین سے چوستا رہے گا اور اپنا فیض لٹاتا رہے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
ایک سوال ایس ایم ایس کے ذریعے کچھ یوں آیا ہے, میں ایک ہسپتال کے میڈیکل اسٹور میں کام کرتا ہوں, یہاں سے دوائی اپنے ذاتی استعمال میں لے سکتا ہوں جبکہ وہ میڈیسن تو سرکاری ہوتی ہے؟
نہیں لے سکتے, آپ لے بھی نہیں سکتے, کسی کو اپنی سورس سے یعنی دے بھی نہیں سکتے, نہ خاندان کو دے سکتے. جو طریقہ کار آپ کو بتایا گیا ہے کہ اس طرح مطلب آپ دوا دے سکتے ہیں, اسی انداز سے دیں گے. مثلا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ ڈاکٹر لکھ دے گا تو آپ دیں گے, اب ڈاکٹر سے کہہ کر آپ جان بوجھ کے لکھوا لیں یہ نہیں. مریض کو ڈاکٹر دیکھتا ہے, ڈاکٹر کو ضرورت ہوتی ہے تو دی جاتی ہے دوا. یہ طریقہ ہوتا ہے جو گورنمنٹ کے ادارے ہوتے ہیں یا جو سماجی اداروں کے ہاسپٹل ہوتے ہیں, باقاعدہ اس کا ایک مطلب پروسیجر ہوتا ہے. ویسے جس کی مرضی آئے وہ دوا اٹھا کر لے نہیں جا سکتا, اپنی مرضی سے کسی کو دے نہیں سکتا.
ایک اور سوال ہے, کہتے ہیں میں ایک ڈسپینسر ہوں اور ہمارے اوپر ڈاکٹر یہ اس بات پہ سختی کرتے ہیں کہ پیشنٹ کو پانی کا انجیکشن لگا دو, واٹر انجیکشن, اور ہمیں لگانا پڑتا ہے. اور جب ہم سے پیشنٹ پوچھتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کی ڈرپ میں 3 انجیکشن لگائے ہیں, اور اس کام کے کرنے پر ڈاکٹر ہمیں بھی پیسے دیتے ہیں, ہمارا ایسا کرنا کیسا؟
یہ ڈسٹل واٹر بس دھوکہ کر دیں. یہ گورنمنٹ کے ادارے یا اس طرح کے اداروں میں اس طرح کی ترکیب ہوتی ہے, جہاں ضرورت ہوتی ہے وہاں انجیکشن. یہ سلو بعض سماجی ادارے دیتے ہیں ہاسپٹلوں کو دوائیں. اچھا مخیر حضرات جو ہیں مالدار لوگ یہ بھی بیچارے دے رہے ہوتے ہیں. مجھے ایک ڈاکٹر نے, اپنے ہی ڈاکٹر ہیں, انہوں نے بتایا کہ ایک مریض ایک بار چیخ رہا تھا, اس کو پاگل کتے نے کاٹا تھا اور اس کو انجیکشن دینا تھا, اس کی جان بچانی ضروری تھی, اس کو ضروری تھا انجیکشن, اور انجیکشن بہت مہنگے والا تھا تو اس کو نہیں دیا جا رہا تھا. میں نے احتجاج کیا یہ انجیکشن اس کو دو, تو اب وہ پروسیجر ہوتا ہے کہ اوپر گئے, اوپر سے منع ہوئی, پیغام آ گیا, جو بھی اس کا سڑا ہوا رشوت خور افسر تھا اس نے منع کر دیا کہ مت دینا, اس لیے کہ وہ بک جاتا ہے. پھر یہ آدھا تیرا آدھا میرا, یہ افسر لوگ آدھا بھی کیا دیتے ہوں گے, خالی تھوڑا تھوڑا دے کر ان کو منہ بند کرتے ہوں گے اپنے ماتحت جو اسٹاف ہوتا ہے اس کا. تو ڈاکٹر بےچارا ول ول کر رہا تھا اپنا کہ یار اس طرح یہ لوگ کرتے ہیں, وہ پتہ نہیں مر گیا زندہ رہا, مجھے یاد نہیں ہے اس مریض کا, انہوں نے ڈاکٹر صاحب نے کیا بتایا. ہمارے اپنے ڈاکٹر ہیں سمجھے, احتیاط نام نہیں لیتا کہ گورنمنٹ جاب میں تھے ان دنوں, یہ ایسا یہ اندھی چلاتے ہیں کہ بس لوگ مر رہے ہوتے ہیں, کینسر کے مریض مر رہے ہوتے ہیں لیکن یہ نہیں پوچھتے لوگ. اسی طرح پھر بےچارے پرائیویٹ میں جاتے ہیں تو پرائیویٹ والے وہ اتنے لاکھ جمع کرو تو پھر آگے بات کرو, اس طرح بھی ہوتا ہے بڑے کیسوں میں. علاج بہت مہنگا ہے اور غریب بیچارہ کیا کرے یار. بہت پہلے کسی نے مجھے لیٹر لکھا تھا کہ میری ماں کو کینسر ہے, 50,000 روپے والا انجیکشن لگتا ہے اس کو, بیچاری ہاسپٹل جاتی ہے بیٹھی رہتی ہے انتظار میں کہ میری باری آئے, انجیکشن نہیں لگا دیتے اس کو, پھر وہ شاید فوت ہو گئی ہوگی. یعنی اس طرح کے اور بھی بچے بلک رہے ہوتے ہیں, تڑپ رہے ہوتے ہیں, لیکن اتنا دل لوگوں کا سخت ہو گیا اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں کیا کچھ مجھے بھی ہو سکتا ہے, میرے بچے کو بھی ہو سکتا ہے, میرے ساتھ کوئی ڈاکٹر یہ سلوک کرے گا تو کیا ہوگا. تو یہ جو کرتے ہیں ایسا وہ ظاہر ہے کہ غلط ہی کرتے ہیں, ان کا ضمیر مر چکا ہوگا, ورنہ تھوڑا اس کو ٹھوکر مارے ضمیر کو, اگر یہ تھوڑا حرکت کرے گا تو آپ کو لگے گا کہ میں غلط کر رہا ہوں, لوگوں کی جانوں سے کھیل رہا ہوں, بےچارے اتنی تکلیف اٹھا رہے ہیں. بلکہ جو خدا ترس ڈاکٹر ہوتے ہیں, یہ بھی بتا دوں, یہ آپس میں ٹیم بناتے ہیں اپنی, پتا ہے مجھے, وہ آپس میں چند ڈاکٹر مل کے اپنی کو ایسی ٹیم بناتے ہیں اور تھوڑا تھوڑا اس میں رقم ڈالتے ہیں کہ ہم یار غریبوں کو اور جو بےچارے کمزور آتے ہیں جو ادا نہیں کر سکتے ان کو ہم دوائیں دیں گے, خدمت کریں گے. اب ایسے ڈاکٹروں کے لیے کسی ہمارے دلوں سے دعائیں نکلتی ہیں یا کیسے اچھے لوگ ہیں, تو اچھا برا سب میں ہوتا ہے, لیکن اکثریت جو ہے نا یہ برا حال کر رکھا ہے. اللہ سب کو ہدایت.
میں چاہوں گا آپ کے ذریعے, میں جو ہے وہ کسی کے یہاں تعزیت کے لیے جانا ہوا تھا, تو انہوں نے بتایا کہ ان کا جو بیٹا تھا وہ تھا تو بالکل آکسیجن وغیرہ پہ تھا, وینٹیلیٹر پہ تھا پرائیویٹ اسپتال میں, ان کو کسی ڈاکٹر یا کسی جو ہے وہ عملے نے بتایا دیکھو اگر آپ کا جو بچہ ہے وہ ایکسپائر ہو چکا ہے, اب یہ خامہ کا جو ہے وہ اسپتال والے آپ سے پیسے کھینچنے کے لیے کر رہے ہیں. خیر وہ پھر دیکھا تو وہ تو انتقال کر چکا تھا.
پرائیویٹ میں بھی شرارتیں ہیں, مجھے تو تجربات تو ہیں اس طرح کے, اتنی شرارتیں کہ پوچھو مت. بعض پرائیویٹ بڑے بڑے ہاسپٹل ہوتے ہیں نا, یہ نام نہیں پتا ہے بعضوں کے ہاسپٹلوں کے, لیکن سر ہم یہاں جنگ تو چھیڑ نہیں سکتے, لیکن سب کو میں خوف خدا دلاتا ہوں کہ آپ کی باری آ سکتی ہے, پھر ہو سکتا ہے آپ کو کوئی پانی بھی نہ ڈالے جو فری ملتا ہے.
آپ جب اس موضوع کو ان کو خوف خدا دلا رہے ہیں, اللہ کرے کہ آپ کی بات دلوں میں بھی اتر جائے اور عمل کا جذبہ نصیب ہو جائے. یہ طبقہ میں ہے ایسا پرابلم. یہ مہنگی دوائیاں لکھنے کے تعلق سے جو ہے, یعنی کہ ان کی جو میڈیسن کی جو کمپنی ہے ان کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ ہے کہ آپ ہماری اتنی دوائیاں سال کی بکوائیں گے تو ہم آپ کو اتنا چیزیں دیں گے. اب اچھا, ان ڈاکٹروں کو پتہ ہوتا ہے, جن کو پتہ ہوتا ہے, یہ میں جنرل بات کر رہا ہوں کہ یہ جو مرض ہے اس کے لیے 100 روپے کی دوائی کافی ہو جائے گی, لیکن چونکہ اس کمپنی سے ڈاکٹر کا کانٹریکٹ ہے, ایگریمنٹ ہے, تو ڈاکٹر نے اس کی 400 روپے یا 500 والی دوائی دینی ہے اور اسے اس کی بکوانی ہے. اس سے مریض کے لیے کتنی تکلیف ہے, کیونکہ مریض تو ڈاکٹر سے تو الجھنے سے رہا بیس کے, اس کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے. ہمیں چونکہ لوگ ملتے ہیں, بات کرتے ہیں, جو کمپنی والے وہ بات کرتے ہیں, جو ڈاکٹر ہے وہ ہم سے بات کرتے ہیں, ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ ایسا کچھ بھی ہو رہا ہے. تو ان کو بھی تھوڑا اگر آپ کی طرف سے نکی کی دعوت ہو جائے کہ جو ان کو پتا ہے کہ 50 روپے والی گولی سے یا 25 روپے والی گولی, یہاں تک 10 روپے والی گولی سے فرق پڑ جائے گا, تو ان کو کیوں مطلب 200-300 روپے والی گولی دینی ہے خالی اپنا مفاد نکالنے کے لیے.
بری حالت ہے. گولی کی ضرورت ہو چلو سستی کے بدلے مہنگی دلوائی, ضرورت کے بغیر بھی تو لکھتے ہیں نا, بکوانی ہے نا اس کو اپنا, تو اس کو مطلب ریٹرن ٹکٹ ملے گا یا گھر میں AC لگوا دیں گے, مینٹیننس کروا دیں گے, یا کچھ رقم دے دیں گے ڈاکٹر کو, یہ سب ان کے مطلب لگے بندے حساب ہوتے ہیں. خالی یہ میڈیکل اسٹور یا دوا کی کمپنیوں کی ترکیب نہیں, بلکہ لیبورٹری سے بھی ترکیب ہوتی ہے ان کی. خاما کا ٹیسٹ لکھ دیں گے, یہ ٹیسٹ کروا لو, وہ ٹیسٹ کروا لو, اور سب میں اس کا پرسنٹیج ڈاکٹر کا ہوگا. اپنے 150 روپے کے لیے اس کو 1500 کے خرچے میں, 2500 کے خرچے میں, 3000 کے خرچے میں اتار دے گا ڈاکٹر, اور ایکس رے, یہ ایکس رے, وہ ایکس رے, MRI, کیا کیا پتا نہیں کروا رہے ہوتے ہیں, وہ اپنا یہ کمیشن, یہ سب یہ رشوت ہے, حرام ہے. یہ نہیں ہضم ہوگا, ظاہری طور پہ بولے نا ہضم ہو گیا, یہ تو پھر انگارے اگلنے پڑیں گے مرنے کے بعد. کرو گے کیا, نہ آپ کے ڈاکٹر کی سند, نہ آپ کی اپروچ, نہ آپ کی تعلیم, کچھ بھی نہیں کام آئے گا مرنے کے بعد. اس لیے خدا کا خوف کریں, توبہ کریں, توبہ کے تقاضے پورے کریں. جتنا اس طرح مطلب نے, یہ مہذب ڈاکو ہوتے ہیں اس طرح کے لوگ, دنیا میں ان کو سلوٹ کرتے ہیں لوگ, ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر صاحب, لیکن آخرت میں یعنی واقعی یہ مہذب لٹیرے ہیں. ایک تو چور ہوتا ہے جو کسی کے جیب کاٹے اس کو مارتے ہیں اور مرغا بناتے ہیں, اور پتہ نہیں کیا کیا اس کو زد و کوب کیا جاتا ہے, صحیح ہے وہ چوری کرتا ہے, یعنی جو شریعت کے مطابق اس کو سزا ملے اس کا حقدار ہے چور بھی, لیکن یہ کہ یہ ان کو کوئی نہیں بولتا, کوئی نہیں بولتا. مدنی چینل بولتے ہم لوگ بولتے تو ہم سے پتہ نہیں کتنے لوگ ناراض ہوتے ہوں گے, لیکن میں یہی کہتا ہوں, میں نے سب کو تو کہہ ہی نہیں رہنا, جو کرتا ہے میں اس کو کہتا ہوں.
ابا میڈیکل میں ایک بڑا طبقہ ہے, ایک طبقہ ہے میڈیکل میں جو آپ کی باتوں پر شاید اس کو خوشی ہوتی ہوگی کہ یار کوئی بول رہا ہے, یعنی یہ بھی ڈاکٹر ہیں, میڈیکل سے ریلیٹڈ ہیں, یہ بھی کمپنی والے ہیں اور ان کو بھی اس چیز سے اچھا نہیں لگتا ہوگا, تو وہ انشاءاللہ آپ کی تائید کریں گے اور وہ اللہ کرے کہ ان کے اندر کوئی ایسا بن جائے یونین, کوئی ایسی ان کے اندر ایسوسیشن ہو جو پھر ایسے کام کرے اور ان تمام تر سے بات کرے, مواخذہ کرے, تو شاید ہو سکتا ہے. اچھا یہ بھی ممکن ہے کہ آپ کے ماشاءاللہ یہ جو مدنی پھول ہیں کوئی ان کی فیملی سن رہی ہو, بیوی بچے سن رہے ہوں اور ان کو لگے کہ یار آپ مہربانی کریں ان کو دیکھو بات سمجھیں کہ ہماری قبر و آخرت کے لے کے رہے ہیں. ابا مجھے وہ امام غزالی
ڈاکٹر بتائے گا اپنے گھر میں.
ابا بعض اوقات ہو سکتا ہے, ابا دیکھیں گھر میں اے سی لگ رہے ہیں, گھر میں یہ لگ رہے ہیں, دنیا کے کور ہو رہے ہیں,
مزدور آ کے لگائے گا نا, کمپنی تھوڑی لگائے گی, میں نے پیمنٹ کیا اس کو.
نہیں ایک ڈاکٹر
لا دے وہ لا دے, اتنا خرچ آ گیا یا یہ بولے گا میں نے مطلب رشوت لی ہے ایسی کی.
اگر ان کو پتا ہے یا ان کو اگر انڈرسٹینڈنگ ہے تو ان کو سمجھانا چاہیے نا.
پتا
میں امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ والی ایک بات بیان کروں گا کہ آپ نے لکھا ہے کہ ایک دور ایسا تھا کہ جب مرد گھر سے کام کے لیے نکلتا تھا تو گھر کی عورتیں مرد کو کہتی تھیں کہ ہمارے معاملے میں خدا سے ڈرنا, حرام نہ کمانا, ہم بھوک برداشت کر سکتی ہیں, جہنم کا عذاب برداشت نہیں کر سکتی. تو ہو سکتا ہے ایسی مدنی بیٹیاں, ایسی فیملیز ہمیں سن رہی ہوں کہ جن کے اندر یہ احساس پیدا ہو کہ نہیں یار اپنے گھر میں حلال ہی آنا چاہیے.
ماشاءاللہ بڑی پیاری.
پانچ انگلیاں تو برابر نہیں ہے, جیسے ایک ڈاکٹر کے پاس جانا ہوا تھا, بڑے ڈاکٹر ہیں, تو انہوں نے کہا کہ مجھے یوں ہی آفر آئی ہے میں کیا کروں, تو میری سمجھ میں نہیں آتا کہ ہمارے لیب سے ٹیسٹ کرو, ہماری دوائیاں لکھ کے دو, یہ لکھ کے دو اور ہم آپ کو یہ دیں گے, تو میں نے کہا دو رشوت کی صورت ہے, تو اس نے تو بھگا دیا سب کو کہ مجھے آپ لوگ یہ چیزیں نہیں چاہیے, پین پیڈ وغیرہ کچھ بھی نہیں چاہیے.
ماشاءاللہ مگر ایسو کی تعداد, جی اللہ پاک بس ہدایت دے ایسا نہ کرے لوگوں کے جانوں سے.
میں یہاں پر
یہ لیبورٹری ٹیسٹ والے بھی یا ڈاکٹر کے اور بھی لائنیں ہوتی ہیں, جعلی سرٹیفکیٹ شو کرتے ہیں, اور اب تو کرونا ہے نا, تو کرونا کے ٹیسٹ کی رپورٹیں بھی غلط, یہ بھی بک رہی ہیں, اس کی بھی کچھ معلومات ہوئی ہے کہ دوسرے ملک میں سفر کرنا.
نہیں نہیں پاکستان سے باہر سے جاتے ہیں نا, وہ وہاں سے رپورٹیں بنوا کہہ رہے ہیں جھوٹی.
سفر کرنا ہے جیسے یہاں سے یا فلاں شہر سے یا فلاں ملک سے, تو سفر کرنے والے کو سرٹیفکیٹ جہاں مانگی جاتی ہے
جی,
تو یہ گھر بیٹھے مل جاتی ہے.
مل جاتی لے کر شہزادہ حضور نے ابھی
آدمی کیا کرے یار,
شہزادہ حضور نے ابھی بات کی کہ پین پیٹ, تو کیا کوئی کمپنی اگر ڈاکٹر کو پین اور پیٹ دیتی ہے جو کہ ان کی ایک ایڈورٹائز ہے اور وہ منہ میں سپلائی کرتے ہو, کیا کسی ڈاکٹر کا کسی کمپنی سے پین و پیڈ لینا کیا یہ بھی رشوت ہوگا؟
یعنی وہ چیزیں کہ جو اپنی ایڈورٹائزمنٹ کے لیے کمپنی دیتی ہے یہ رشوت نہیں ہے, یعنی سیمپل دیتی ہے کمپنی,
جی
کمپنی سیمپل, یہ رشوت نہیں ہے.
اس پر لکھا ہوتا ہے نوٹ فور سیل,
یہ تو اتنا پڑھنا کہا تھا قوم, یہ بھی تو بک رہی ہوتی ہے دوائیں, یہ ڈاکٹر کی خیانت ہے, یہ ڈاکٹر کو بیچنے کے لیے دی نہیں ہے, یہ ایکچولی ڈاکٹر کے لیے گفٹ نہیں ہے یہ,
کیونکہ پین ہے پیڈ ہے, بعض کیلنڈر ہوتے ہیں, ٹیبل کیلنڈر ہوتے ہیں, کچھ طرح کے پیڈ چیزیں ہوتی ہیں, شاید وہ کمپنی کی طرف سے ڈاکٹر کو ملتی ہیں اور ڈاکٹر کو اپنے اس پر رکھتے ہیں, ایز ایڈورٹائزمنٹ ہوتی ہے,
یہ رشوت نہیں ہے.
یہ اصل میں انہوں نے اس کی واپس کی ہے کہ جنہوں نے ان کو آفر کی تھی اے سی وغیرہ کی اور دیگر چیزوں کی, کہ ہمارا سب لکھ کے دو, ہماری دوائیاں لکھ کے دو, تو ان کو ساری واپس کی, تم جاؤ میں نہیں کر سکتا یہ کام.
ماشاءاللہ
جو مدنی چینل وہ دیکھتے ہیں وہ,
ماشاءاللہ اللہ ان کو اور برکت دے.
آمین آمین.
اور بہت رش بھی ہوتا ہے ان کا.
ہاں سچا ڈاکٹر ہوگا, فیس کم لے گا, ہمدردی کرے گا, غریب سے کبھی آدھا لے لے گا, کبھی مفت دیکھ لے گا, سادات اکرام کا احترام کرے گا, بھلے مالدار ہے سید, اس سے کچھ تو رعایت کرے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی وجہ سے, کسی سید صاحب کو ویسے ہی نظر کر دے گا اپنی فیس, کہ سرکار بس آپ کا قدم آ گئے ہمارے لیے, یہی بہت ہے. آپ دیکھیں تو صحیح آپ کی کلینک میں یا گلی بھر جائے گی, جگہ نہیں ملے گی, پھر آپ کو ٹائم نہیں ملے گا, اتنے مریض آئیں گے, یہ دیکھ لیں آپ, پیسے سنبھال نہیں سکیں گے, پھر اتنے ہو سکتا ہے ہو جائیں,
اب اگر ڈاکٹر کہے کہ میں آپ کی بات سن کر سمجھ تو گیا ہوں، اب میں غریبوں کا علاج تو میں چلو میں سستا کرنے کی نیت کرتا ہوں، لیکن اب ہوتا یہ کہ بھائی جان میرے پاس اب ہر آدمی بولے کہ میں غریب ہوں، میں غریب ہوں، جو غریب نہیں ہے وہ غریب ہوں. آپ کو تو پتا ہے جناب جھوٹ بولتے ہیں لوگ، کیا کیا کرتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں. تو کچھ ہمارے لیے بھی ایسا کوئی معیار بتا دیں کہ ہم ٹھیک ہے غریبوں کا علاج کم یا سستا یا کچھ بھی ہم کریں، لیکن ہمیں بھی تو دیکھیں نا، ہمارے لیے بھی تو کوئی ایسا بتا دیں کہ ہم کیا اس میں کریں گے جب لوگ ہم سے جھوٹ بول کے علاج کروائیں.
اصل وہ ایک بجٹ بنا لیا جائے کہ بھائی میں اتنے ہزار روپے کی دوائیں غریبوں کو کسی کو فری دوں گا، کسی کو آدھا چارج کروں گا، کسی کو پاؤ چارج کروں گا، جہاں جہاں دل ٹھکے. اب مہینے میں اگر یہ جیسے ختم ہو گیا اس کا، اب کوئی آتا ہے غریب اور آپ کو لگتا ہے کہ سوچنا نہیں پڑتا، آپ اس کو بول سکتے ہیں کہ میرا بجٹ پورا ہو گیا، معافی چاہتا ہوں. اس طرح کا کوئی سالانہ بجٹ بنا لیں یا ماہانہ بجٹ بنا لیں، یا خود اپنے دل پر غور کریں کہ یہ غریب ہوگا یا نہیں ہوگا. جہاں آپ کا دل جمع آپ پر کوئی فرض و واجب تو نہیں ہے کہ غریب کو آدھا کر ہی دیں، سمجھ میں آئے تو کر دیں، ورنہ آپ جھوٹ بھی نہ بولیں، اس کی دل آزاری بھی نہ ہو، اس طرح آپ سے پورا چارج کر لیں. اسی طرح ہو سکتا ہے کوئی سید نہ ہو اور وہ آ کر کھڑا ہو جائے، جب پتا چلے کہ ڈاکٹر صاحب سیدوں کا بڑا احترام کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے کچھ کا کچھ ہو جائے. لیکن وہ ایک سید کی رعایت کرنے والے ایک عاشق رسول کی حکایت تو ہے کہ لوگ بول بول کے کہ ہم سید ہیں سید ہیں، اس مالدار کو بالکل خالی کر دیا تھا، لیکن پھر ان کے نانا جان نے جو نوازا سیدوں کے، جو دھوکہ دے کر لے گئے وہ الگ بات ہے. وہ حکایت اگر مل جائے تو میں ابھی دو تین شعبان میں شادی ہے رسالہ جاری ہوا تھا
جی،
اس میں
یہ ویسے کرامت شیر خدا میں بھی ہے. وہ یہ تھا کہ وہ قرض دیا کرتے تھے، یعنی سیدوں کو دے دیتے تھے اور اس کو لکھ لیا کرتے تھے کہ یہ میں نے حضرت علی کو قرض دیا. پھر ایک دفعہ ایسا ہوا کہ وہ مفلس ہو گئے تو بڑے پریشان ہوئے، تو کسی نے ان کو تانا دیا کہ اپنے سب سے بڑے مقروض سے پوچھو نا، یعنی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف. تو یہ ان کو بڑا دھچکا لگا، دل کو چوٹ لگی. رات کو سوئے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی زیارت ہوئی اور ساتھ میں نبی محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بھی تشریف فرما تھے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ارشاد فرمایا کہ اس کا جو قرض ہے وہ ادا کرو. تو یہ وہ لے کر آئے ڈائری جو تھی لکھا ہوا جس میں، اور حضرت علی کو دکھایا تو پورا حساب کر کے ان کو جتنا قرضہ تھا وہ دیا اور فرمایا کہ آج کے بعد تمہیں کوئی تنگی نہیں پہنچے گی.
سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ. تو یہ کہ اگر کوئی جھوٹ بول کر لے بھی جاتا ہے اور آپ نے نسبت کی وجہ سے اس کا احترام کر لیا اور اس کے ساتھ رعایت کر لی، تو ان کے نانا جان آپ کو تنہا نہیں چھوڑیں گے. ہو گیا یہ حکایت، یہ نہیں ہے الحمدللہ، بڑی یعنی کہ مدینہ مدینہ حکایت ہے، بڑی ڈھار ہے اس میں. ورنہ تو اب جو سید ہے ہمارے پاس کون سا حال ہے کہ ہم اس کو چیک کریں کہ یہ سید ہے، اور کون سا وہ اپنے نسب نامے کا رجسٹر لے کے پھرتا ہے کہ دیکھو میں سید ہوں، وہ بولتا ہے میں سید ہوں، ہم مان لیتے ہیں. اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے کوئی جھوٹا ہے تو وہ خود اس کو بھگتے گا، اور اگر کوئی اپنے آپ کو جھوٹا بولتا ہے تو کبیرہ گناہ کرتا ہے، وہ اپنے آپ کو سید نہیں اور کہتا میں سید ہوں اس لیے کہ ادب ہو یا کچھ پیسے مل جائیں، دھول پڑی ایسے پیسوں میں کہ نانا جان کا، یعنی اب تو نانا جان میں نہیں ہے اس کے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک نام لے کر انہیں کہ اپنا مطلب کیش کرانا، جھوٹ بولنا کتنا بڑا، اگر سرکار ناراض ہو گئے تو کہیں کے نہیں رہو گے، ایسا جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. لیکن ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں، مطلب واسطہ بھی پڑا ہے میرا.
ایس ایم ایس کے ذریعے ایک اور سوال ہے، رشتے کرتے وقت لوگ اکثر کاسٹ پوچھتے ہیں برادری، اور کہتے ہیں کہ ہم اپنی کاسٹ یعنی برادری والے میں شادی کریں گے. اسی طرح ہماری بیٹیاں رشتوں کے انتظار میں بیٹھی رہ جاتی ہیں اور ان کی عمریں نکل جاتی ہیں، کیا فرماتے ہیں آپ؟
برادری دیکھنے میں تو حرج نہیں ہے، اگر شرعی اعتبار سے بھی اس کو جانچ لیتے ہوں، سیرت بھی اس کی اچھی ہو، صورت بھی اچھی ہو، اور پھر یہ کہ اس کی کاسٹ اپنی کاسٹ والی ہے تو یا جو رسم و رواج دوسرا تیسرا رہنا سہنا تہذیب اس میں سہولت رہتی ہے. ورنہ لڑکا کہیں اور کا ہے، لڑکی کہیں اور کی ہے، تو بعض اوقات دشواریاں پیدا ہوتی ہیں. اچھا، مگر کف جوڑ ملنا ضروری ہے، جس کا پچھلے دنوں بھی تذکرہ ہوا تھا. لڑکی اعلیٰ خاندان کی ہے اور لڑکا نچلے خاندان کا ہے، یہ تو اس برادری میں بھی دیکھا جائے گا. تو اس طرح مطلب یہ کہ پھر اس کے اپنے مسائل ہیں جن کی کچھ تفصیلات بیان کی گئی تھی پچھلے دنوں، ورنہ اگر یہ ضد کے چاہے وہ کیسا بھی لچا لپاڑ ہو، ہونا برادری کا چاہیے ہم اس کو لڑکی دیں گے، یہ ضد نقصان دہ ہے. اور اس طرح بھی گھر برباد ہوتے ہوں گے اور جوان بیٹیاں بیچاری بیٹھی رہ جاتی ہوں گی. تو اس کی مطلب اتنی ضد بھی نہیں کرنی چاہیے. یہ سب قوموں میں، ہمارے میں جب کتے آنے والا ہے تو کتے آنے والے میں ہی کرے گا. دوسری برادریاں بھی، ہماری 100 برادریاں ہیں مثال کے طور پر، اس میں نہیں کرتے. لیکن میرا یہ اپنے ہمارے بچوں کی جو ہے نا حاجی رضا کی، اس میں کوئی کاسٹ کی ترکیب نہیں ہے الحمدللہ. اسی طرح حاجی عمران کی ایک بیٹی بھی جیت پور والوں میں نا
جی،
ہاں وہ جیت پور والے
دونوں الگ کاسٹ میں،
دونوں میں الگ کاسٹ
ہے، الگ ہے.
وہ کیشود والے ہیں؟
نہیں وہ بھی جیت پور والے ہی ہیں اور یہ بھی جیت پور والے ہیں.
اچھا
اتفاق ہے،
کیشود والے نہیں ہیں؟
نہیں.
اچھا
حاجی یعقوب جیت پور والے.
اچھا
جیت پور والے.
اچھا
آئے بھی الگ،
میں سمجھا وہاں کیشود والے زیادہ ہیں نا. ماشاء اللہ. تو یہ کہ دونوں کاسٹ الگ، رب نے سمجھ میں آیا تو دے دیا، حساب کتاب کر لیا.
بھائی بھی الگ ہے نا کیشود.
ہاں میری بیٹی کیشود والوں میں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
عورت کے پاس زیور تھا جس کی زکات نہیں دی گئی، وہ زیور شوہر نے بیوی کی اجازت سے بیچ دیا، پیسے اپنے استعمال میں لے لیے، اب جو زکات رہ گئی وہ کون ادا کرے گا؟
لازم تو بیوی پر ہی ہے. اب یہ ہے کہ وہ شوہر نے جو لیا ہے وہ کس اعتبار سے لیا ہے. اگر بیوی نے ایسے تحفتاً دے دیا تو اسی نے ادا کرنا اپنی رقم سے، اور اگر قرض کے طور پر دیا ہے تو ظاہر ہے کہ شوہر سے لے کے پھر وہ ادا کرے گی. لازم بہرحال بیوی کے اوپر ہے زکات.
ٹھیک ہے. کیا واجب الادا، واجب الادا نماز کو وقت پر ادا کرنا واجب ہے؟
ریپیٹ کرنے والی نماز، تو جیسے کہ عشاء کے نماز پڑھ رہا ہے اور فرض اس کے واجب الاعادہ، یعنی ایسے اس میں کوئی خطا پائی گئی کہ جس کی وجہ اس کو دوبارہ پڑھنا واجب ہے، ضروری ہے، لیکن ٹوٹی نہیں تھی نماز، ورنہ تو فرض ہے، وہ تو وقت اس وقت میں ہی کرنا ہے. اب وہ واجب الاعادہ اس میں علماء مختلف ہیں، اختلاف ہے. تو ویسے اس میں بھی بہتر یہی ہے کہ اسی وقت میں اس کو ادا کر لے.
اچھا سوال آیا ہے کہ کہتے ہیں میں نے شادی کی، سوال یہ آیا ہے کہتے ہیں میں نے شادی کی کہ میرے حالات بدل جائیں مگر میرے حالات نہ بدلے، میری بیوی مجھے اس بات کے تانے دیتی ہے. ارے اب کون سے حالات ہیں میں نہیں جانتا، اس میں وضاحت بھی نہیں ہے.
حالات بدلے نا، جو ہو رہا ہے بےچارے کے ساتھ. نہیں تو واقعی حالات تو بدلے، اب یہ کہ مائنس پلس
مائنس
جو بھی ہوا تبدیل تو ہوئے.
اللہ کی بات.
یہ بےچارے ہی چاہتے ہوں گے کہ میرے حالات اچھے ہو جائیں، لیکن مزید تو یہ اس میں یہ دیکھ لیں کہ آپ کا قفل مدینہ اگر ٹائٹ ہے اور پھر بھی وہ تانے دیے جا رہی ہے، پھر تو واقعی تعجب ہے.
وہ غربت پر بھی تانے، روزگار پر نہ ہونے پر تانے،
سمجھ گیا. لیکن یہ کہ بعضوں کا جوابی کاروائی ایسی ہوتی ہے کہ وہ تانوں کی تعداد بڑھا دیتی ہے. اگر صبر سے تحمل سے مسکرا کر اور شرعی طور پر معلومات ہوں، وہ کوئی حدیثیں واقعات سنا کر اگر بیوی کو سمجھا جائے تو آخر وہ بھی تو انسان ہے، اور ہو سکتا ہے یہ مسلمان ہی نے ظاہر سوال کیا ہوگا، تو مسلمان ہے اس کو اگر کوئی حدیث سنائی جائے تو فرق تو پڑے گا نا، فائدہ تو ہوگا. وذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین، اور اس کا ترجمہ ہے کنزول ایمان، اور سمجھاؤ کہ سمجھانا مسلمانوں کو فائدہ دیتا ہے. محبت سے پیار سے سمجھائیں گے کہ دیکھو اس طرح آپ کہتی ہیں تو ظاہر میرا دل دکھتا ہے. اب شیطان مجھے بہکائے گا میں کچھ کہہ دوں گا پھر ہو سکتا ہے آپ کا بھی دل دکھ جائے. تو اس طرح مجھے نہ کہیں, مجھے شوق تو نہیں ہے کہ ہم بھوکے مریں. میں کوشش کرتا ہوں, دعا کریں کہ مطلب میں مزید کوشش کرنے میں کامیاب ہو جاؤں. اللہ پاک ہم کو مطلب مالا مال کرے دنیا اور آخرت کی نعمتوں سے. پیار محبت سے سمجھائیں تو ایسی بیوی وہ آخر کب تک لڑے گی؟ تو عام طور پر لڑائی بڑھتی ہے, وہی بولتا تالی دعا سے بچتی ہے. ایک سے کتنا ہی مارو نہیں بجے گی, تو بیوی کتنا شور کرے جھگڑا نہیں ہوگا. وہ شوہر خالی گھورے گا تو جھگڑے میں اضافہ ہو جائے گا, منہ پھلائے گا تو بھی جھگڑے میں اضافہ ہو سکتا ہے. مسکراتا رہے, چپ ہو جائے, ٹال دے تو انشاءاللہ ترکیب بن جائے گی, لائن پہ آ جائے گی. آپ نے بہت تجربے کیے ہوں گے, بگاڑ پیدا بگاڑ بڑھ گیا ہو سکتا ہے خدا نخواستہ. اب آپ میرا نسخہ اپنا لیں, یا ایسا کریں ایک تعویذ, ایک کاغذ پہ تعویذ بنا لیں, آپ اس پر ایک بڑا دائرہ بنائیں, اس میں پھر ایک اور دائرہ بنائیں, اور ایک تیسرا چھوٹا دائرہ بنائیں اس میں, اور اس کو سیدھی طرف سے لپیٹ کر آپ اس کا تعویذ بنا لیں, اور اس کو پلاسٹک کوٹنگ کر لیں. مگر یہ ساری کاروائی بیوی کو پتہ نہیں چلنی چاہیے, اپنے پاس رکھیں. جب بیوی تانوں پر, تشنی پر, بگاڑ پر آ جائے نا, تو آپ آگے پیچھے ہو کر, سائڈ ہو کر بولنا تو ہے نہیں نا, کفل مدینہ لگانا. آپ سیدھی طرف کے دانتوں کے نیچے دبا لیں. ہاں, سیدھی طرف کے دانتوں میں درد ہے تو الٹی طرف لگا لیں, اور یہ کہ اب دانتوں سے اس کو تعویذ کو پکڑ کے رکھنا ہے. اب وہ جتنا شور زیادہ کرے نا, اتنا آپ کو تعویذ کو دبانا ہے. آپ دیکھ لینا, پھر پیغام دینا کہ واقعی یہ نسخہ کامیاب ہوا, اس تعویذ کی میں آپ کو اجازت دیتا ہوں, اس کو بنائے. اور جن جن کے گھر میں یہ مسائل ہیں میں سب کو اجازت دیتا ہوں. اور اگر شوہر اس طرح کی شور شراب پہ کرتا ہے تو بیوی یہ تعویذ آزما لے, فائدہ نہ ہو تو مجھے کہنا انشاءاللہ.
اچھا, روزے میں کیا کرنا ہے
جی؟
جب روزے میں ہو دن میں یہ تعویذ.
ہاں, یہ روزے میں تو احتیاط کرنی ہے, یہ نہیں صحیح توجہ دلائی. رات کو روزے تو کہا سارا سال ہے,
روزے میں اس کی بھی ہمت نہ ہوتی ہو,
تو چڑچڑا پن ہو سکتا بڑھ جاتا ہو. اب یہ کہ مجبوری ہے, وہ تعویذ جو ہے وہ منہ میں تو رکھنے آئے, منہ میں رکھنے کا پہننے کا نہیں ہے. اب یہ کہ
روزے میں یوں کر لیں خالی دانتوں,
آپ کو بتا دیں نسخہ میرے پاس, یہ نسخہ سمجھو کہ ہے اور میں نے آپ کو دے دیا, تو اللہ کرے کہ کرم ہو جائے گا. پتا چلا بیوی کو کہ تعویذ رکھا ہے, اسی طرح بیوی نے رکھا اور میاں کو پتا چل گیا تو ہو سکتا ہے فائدے میں یا تو کمی آ جائے یا ہو ہی نہیں.
چلیں, یہ تو آپ نے ایک روحانی نسخہ یا جو بھی آپ تعویذ کا نسخہ آپ نے بیان کر دیا, لیکن اب یہ ارشاد فرمائیں کہ آپ بیوی کو نہیں سمجھائیں گے یہ جو کر رہی ہے.
ارے, یہ تو اگر واقعی یہ کر رہی ہے شوہر, تو اگر شوہر کے پورے بدن میں پھوڑے ہو جائیں, پیپ پڑ جائے, اور بیوی اگر اس کو چاٹے اپنی زبان سے, یہ مثال دیا جس چیز میں, تب بھی یہ اس کے حقوق ادا نہیں کر سکتی شوہر کے. اتنا شوہر کا مطلب ہے نا, شوہر کا اتنا حق زیادہ ہے, اور شوہر جو ہے یہ النساء الرجال قوامون علی النساء, کہ مرد جو ہے عورتوں پر حاکم ہے, تو اس کی اطاعت کرنی ہے, فرما برداری کرنی ہے جائز باتوں میں. ہاں, گناہ کا کہے تو نہیں ماننا, کہ تو پردہ مت کر, بے پردہ شاپنگ کے لیے چل تو نہیں جانا ہے. تو اپنے طور پر کوشش کر رہی ہے پوری کہ یہ گناہ کا کام نہ ہو. اور پردے کے بارے میں سوال جواب کتاب موجود ہے, آپ اس کو اگر حاصل کر لیں اور یہ شور کو پڑھ کے سنائیں یا دکھائیں پردے کے, اس میں بڑے پیارے پیارے آیتیں وغیرہ لکھی ہوئی روایتیں, تو اگر وہ خوف خدا والا ہوگا تو انشاءاللہ بحث نہیں کرے گا. بہرحال یہ کہ بڑی احتیاط کرنی ہے. حضرت سیدنا داوود علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, بری عورت اپنے شوہر کے لیے ایسی ہے جیسے بوڑھے شخص پر بھاری وزن جبکہ اچھی عورت سونے سے آراستہ تاج کی طرح ہے کہ جب بھی شوہر اسے دیکھتا ہے تو اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں. اور بہترین وہ ہے جو اپنی بیویوں کے لیے بہترین ہو. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ترمذی شریف میں فرمان ہے, تم میں بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہو, اور میں اپنے گھر والوں کے لیے تم سب سے اچھا ہوں. الحمدللہ. کوئی مومن کسی مومنہ بیوی کو دشمن نہ جانے. اگر اس کی کسی عادت سے ناراض ہو تو دوسری خصلت سے راضی ہوگا. یہ بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. اس میں مفسر شہیر مفتی احمد یارکان رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں, سبحان اللہ, کسی نفیس طالب, کسی عمدہ طالب, مقصد یہ ہے کہ بے عیب بیوی ملنا ناممکن ہے. لہذا اگر بیوی میں دو ایک برائیاں بھی ہوں تو اسے برداشت کرو کہ کچھ خوبیاں بھی پاؤ گے. یہاں صاحب مرقات یعنی ملا علی قاری علیہ رحمت اللہ الباری نے فرمایا کہ جو شخص بے عیب ساتھی کی تلاش میں رہے گا وہ دنیا میں اکیلا ہی رہ جائے گا. ہم خود ہزار برائیوں کا سر چشمہ ہے. ہم خود ہزارہ برائیوں کا چشمہ ہے. ہر دوست عزیز کی برائیوں سے درگزر کرو, معافی دے دو, اچھائیوں پر نظر رکھو. ہاں اصلاح کی کوشش کرو. بے عیب تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں. اتنے پیارے انداز میں مفتی صاحب نے شرح فرمائی ہے. تو واقعی یعنی کہ برداشت کرنا سیکھ لیں تو گھر چلتا ہے. کہ کچھ نہ ہو, جب یہ عورت ہے آپ مرد ہیں, وہ جو نیچر میں تو فرق ہوتا ہے. تو یوں پانچ انگلیاں بھی تو صحیح نہیں ہے نا. دو باتیں اچھی ہیں, دو باتیں بری, ایک بات بری ہے تو تین باتیں اچھی. یہ ہوتا ہے, مطلب کچھ نہ کچھ تو لکھن ہوتے ہیں. مرد میں بھی تو کچھ نہ کچھ لکھن ہوتے ہیں, ایسے لچھن ہوتے ہیں کہ جس سے عورت تنگ آ جاتی ہے. لیکن بات ہوگا وہ نبھا رہی ہوتی ہے, کبھی مرد نبھا رہا تھا, کبھی دونوں ایک دوسرے کو برداشت کر رہے ہوتے ہیں. تو یوں گھر چلتا ہے, بچے وغیرہ ہو جاتے ہیں, بڑے ہو جاتے ہیں, اور یہ مطلب حساب کتاب چلتا رہتا ہے. تو بس یہ زبان کا قفل مدینہ رمضان شریف میں تو مائے قفل مدینہ لگانے ترغیب ہے. اگر مائے قفل مدینہ منا لینا تو پچھلے سالوں کے اگر 50 سال کے بھی جھگڑے ہوں گے نا, ان شاء اللہ آپ کے ختم ہو جائیں گے. آپ دیکھنا, آپ جیسے قفل مدینہ نہیں ہے آپ کا, تو آپ شام کو آپ کو بھی پیاس لگتی ہو, منہ سوکھتا ہوگا, اس کو بھی ظاہر ہے وہ بیچاری آپ کے لیے پکاتی ہوگی تو اور پیاس اور اس کو دھوتا ہوگا. اللہ کرے آپ اس کو تسلی بھی دیتے ہوں, نہ کہ ٹارچر. اگر یہ آپ ان کو بولتے ہیں تو دیکھ کل شربت برابر میٹھا نہیں تھا, آج تھوڑا زیادہ ڈالنا وہ فلا شربت, اور ٹھنڈا بھی کم تھا کل, آپ ذرا پہلے سے فریج میں رکھ دینا, اور ہاں وہ کل نمک زیادہ ڈال دیا تھا. ہاں یہ حرکتیں کر رہے ہیں تو میاں بیوی کے پھر بنی مائنس ٹھانی جھگڑے ہوں گے. تو اب مائے قفل مدینہ بنا لو گے تو یہ بھی نہیں بولنا ہے نمک زیادہ آتے, مرچ زیادہ آتے, کیونکہ جب بولو گے نہیں تو جھگڑے بھی نہیں ہوں گے. اور ایک مہینے میں 50 سال کا جھگڑے میرا خیال ہے ماہ رمضان کی برکت سے ختم ہو جائیں گے آپ کے, اگر آپ قفل مدینہ لگا لیں گے. یا اسی طرح عورت کچھ کڑ کڑ کرتی رہتی ہے کہ ذرا پیاز کاٹ دو, میں کتنے کاٹوں, میری آنکھیں جل رہی ہیں, ذرا اٹھاؤ یہ لو, یہ چھری پھینک کے اس کی طرف, یا اٹھاؤ پیاز یہ نکالو, آلو ادھر سے. یہ دھندے اگر بیوی کرتی ہے تو بھی جھگڑے ہو سکتے ہیں. تو ماہ قفل مدینہ لگا لو, آپ نے یہ دھندے چھوڑنے ہیں تو آپ دیکھیں انشاءاللہ مدینہ مدینہ ہو جائے گا. البتہ شوہر کو ویسے اخلاقی طور پہ چاہیے تو صحیح کچھ نہ کچھ تعاون کرتا رہے, پکانے میں, دھونے میں. کبھی بیمار سیمار ہوتی ہے عورت تو بچہ بھی سنبھالنا پڑتا ہے, کبھی مطلب دھلانا بھی پڑتا ہے بچے کو, سب کچھ کرنا پڑتا ہے. खाली बच्चे को चूमते रहो और मौज करते रहो, ये तो नहीं है ना। बच्चे को चूमो भी और थोड़ा कभी इसको धोने का काम भी कर लिया करो। सही बोलता हूँ, मतलब ताउन करना चाहिए। तो दोनों एक दूसरे से ताउन करेंगे तो घर चलता रहेगा, वरना तो यही चिक 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 होती रहेगी, गुनाहों के दरवाजे खुलते रहेंगे और गुनाहों में इजाफा होता रहेगा। कभी झाड़ू उठा लो, हाँ मारने के लिए नहीं, घर में झाड़ू देने के लिए। कभी दस्तरखान बिछा लो, कभी बर्तन बर्तन उठा लो। यार ये बिचारी सारे काम एक ही करे, ये जरूरी तो नहीं है ना। मदनी बेटी को भी तो थोड़ा आराम दो ना, मेरी मदनी बेटियां, आपके बच्चों की अम्मी। तो एक दूसरे को ताउन करें, अल्लाह करेगा तो आपका घर मदीने की तरफ उड़ेगा और तो मदीने में जाकर आका के कदमों में फिक्स हो जाएगा इंशाअल्लाह।
मुझे कई सवालात आए इस तरह के जो अभी आप फरमा रहे हैं, तो मैं उम्मीद करता हूं कि जिन इस्लामी बहनों को ये तश्वीश होती है कि ये शोहर के हुकूक बयान नहीं किए जाते, क्या बीवी सब कुछ करती रहे, बीवी ही सारा मतलब हुकूक अदा करती रहे, उसी को मतलब ये है कि जनाब शोहर नाराज हुआ तो ये हो जाएगा, राजी हुआ तो ये हो जाएगा, तो शोहर की कोई जिम्मेदारी हुकूक नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि आज एक बार फिर अमीर सुन्नत ने शोहर के ताल्लुक से भी बहुत कुछ इशारत फरमाई, सरा बच्चों के ताल्लुक से, इनको तोहफों के ताल्लुक से, घर के देखभाल के ताल्लुक से। तो उम्मीद करता हूँ कि जिन इस तरह के सवालात हमें आए हैं कि शोहर को समझाया जाए, तो वो शायद ये जवाब अमीर सुन्नत के काफी हों उनके लिए, काफी डिटेल में डिस्कस हुई है। मगर मैं साथ एक और सवाल भी मुझे हमें मिला है, तो वो मैं अर्ज करना चाहूंगा कि अगर कोई इस्लामी बहन ये कहती हो कि हम मतलब कि चूंकि शोहर की खिदमत करनी है, रमजान है, सहरी है और इफ्तार है, बच्चों को देखना है, तो इसमें कुरान की तिलावत, दीगर नमाजें और नवाफिल और इबादत वगैरह हम नहीं इतनी कर पाती, तो क्या इस तरह जो हम घर की या हमारे घर वालों की जो खिदमत करती है, क्या इसका हमें कोई इबादत वाला सवाब मिलेगा?
अच्छी नीयत होगी कि शोहर की खिदमत अच्छी नीयत से करेंगे, इनकी दिलजोई के लिए तो यकीनन अजीम शान सवाब मिलेगा। इसी तरह अपनी सास की खिदमत भी करेंगे कि इसमें मेरे शोहर की भी दिलजोई है, मेरी सास की भी दिलजोई है, नंदों की भी दिलजोई है, इसका भी अजीम शान सवाब मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? जब आम मुसलमान की खिदमत करने में सवाब मिलता है तो ये तो आपके घर के अफराद हैं, इनकी बिल्कुल खुश दिली के साथ सास की भी खिदमत करें, नंदों की, अपने बच्चों की, बच्चों के अब्बू की, अल्लाह की रिजा के लिए, सवाब के लिए बगैर जी जलाए करना पड़ता है। नहीं करूंगी तो सास यूं चीखेगी और नंद यूं बड़बड़ करेगी, इसलिए नहीं, अल्लाह की रिजा के लिए। अल्लाह करेगा तो आपको इसका अजर मिलेगा, आपको सब्र भी मिलेगा और झगड़े भी नहीं होंगे।
कोरोना बहुत तेजी के साथ बढ़ता चला जा रहा है, हमारे मुल्क में भी है, दीगर मकामात पर भी है, काफी परेशानियां बढ़ रही हैं, मैसेज भी आए हैं। आप दुआ कर दें कि अल्लाह ऐसा करम कर दे कि ये कोरोना की आफत जो है ये दूर हो जाए, और पाकिस्तान में भी जो ये बढ़ रहा है, दीगर ममालिक में भी जो बढ़ रहा है, अल्लाह ताला खैर फरमाए। बहुत परेशानियां बढ़ रही है, ज़ाहिर है रमजान शरीफ भी आ गए, ईद भी है, लोगों के काफी मसाइल हो रहे हैं।
कोरोना के लिए इसमें अपने मदनी चैनल पर दुआ इफ्तार में दुआ सहरी,
जी हाँ,
सहरी की दुआ का शायद सबको पता ना हो, सहरी में भी दुआ होती है,
जी हाँ,
तो इसमें भी मैं अल्हम्दुलिल्लाह दुआ करता हूँ,
अल्हम्दुलिल्लाह।
और जाहिर के दुआ ही कर सकते हैं हम, अल्लाह की जलाम में अर्ज कर सकते हैं, अल्लाह पाक हमें माफ कर दे और ये कोरोना की आफत हट जाए। वाकई ने तो दुनिया की सारी फौजों को नाकाम कर दिया, कोई फौज इसका मुकाबला कर नहीं पा रही।
मेडिकल भी रह गई, और जो जो माने जाते हैं मेडिकली तौर पर अस्पताल वगैरह इलाज के तौर पर, वो भी सारे इन्होंने भी हथियार डाल दिए, कि बस
सबने हथियार डाल दिए हैं, और जिनको कमाई का शौक है वो इसको कमाई का जरिया बनाए हुए हैं। एक से एक मतलब, एक मतलब छोटा सा मास्क अपने हसन रजा का मैंने देखा, पता है वो 80 रुपए का मिला है, वो थोड़ा सोमना था, अच्छा लग रहा था, 80 रुपए का। तो ये भी हो रहा है, सब मिक्स है मामला, इसकी दवाएं महंगी और क्या वो स्टेनाइजर क्या बोलते हैं आप यार,
सैनिटाइजर
का नाम याद है मुझे, कभी स्टेनाइजर बोलता हूँ कभी सैनिटाइजर बोलता हूँ, तो सैनिटाइजर یا اور چیزیں اس سے متعلق جو ہیں یہ سب مہنگی ہیں. اس میں نقلی چیزیں الگ اور بس لوگوں کی جانوں سے کھیلنے کا ایک لوگوں کو موقع مل گیا ہے, بزنس کھل گئے. یہ کرونا کئی ایک کو مالدار بھی بنا رہا ہوگا, تو ایسا نہیں کرے. آپ کو اللہ نہ کرے ہو گیا تو پھر آپ کیا کرو گے اس طرح کرو گے؟ تو خدمت سمجھ کر لوگوں کی خدمت کرے, مریضوں کو جو مطلب شرعی طور پر اخلاقی طور پر جو مطلب ہے کہ ممکن ہو وہ خدمت کریں آپ اور مدد کریں کرونا کے مریضوں کی. ایک تو ہر کرونا کا مریض مرتا نہیں ہے, مرنے والوں کی شرح بہت کم ہے, لیکن جس کو کرونا ڈکلیئر ہو گیا نا تو چھاتی کے پاٹیے بیٹھ جاتے ہیں, بےچارا لہو پڑ جاتا ہوگا کہ اب میں گیا, ہائے اب کیا ہوگا. اس کی وجہ سے بہت سارے, جیسے میں نے سنا ہے کہ جو بندہ پانی میں ڈوب کر مرتا نا وہ ایکچولی پانی سے نہیں مرتا, یہ اس کو ایک دم شوق لگتا ہے میں گیا. تو اب جب ایک دم اس کو ٹینشن آتا ہے نا اس کی شریان پھٹ جاتی ہے, دماغ کی نس پھٹ جاتی ہے, اس سے یہ مر جاتا ہے. اللہ بہتر جانے. تو ڈوب کر بھی تو دیر میں مرتا ہوگا, اس میں جلدی ٹھنڈا ہو جاتا ہوگا, یہ ہوتا ہوگا, یہ شریان پھٹ جاتی ہوگی, ناک میں خون دیکھا جائے گا میت کے. تو یہ مطلب کرونا سے دہشت زیادہ, ورنہ کئی کرونا کے مریض ایسے ہوتے ہیں جو مریض بھی کیا کہیں, اس کو پتہ ہی نہیں چلتا کرونا آیا اور چلا گیا. بعضوں کو لائٹ اٹیک ہوتا ہے کرونا کا, ہاں جب یہ پھیپھڑے پہ اٹیک کرتا ہے صحیح کا, تو اس میں پھر یہ کہ سانس کے پرابلم ہوتے ہیں, لیکن پھر بھی فوت ہونے والوں کی شرح کم ہے. اور امراض کرونا سے زیادہ خطرناک ہیں, کرونا کا تو علاج ہو جاتا ہے, کینسر کا علاج کتنا دشوار, بغیر ڈاکٹر تو اس کو منع کرتے ہیں کہ نہیں ہوتا, لیکن ہو جاتا ہے. کینسر کا علاج انیشل اسٹیج میں ہو تو ایسے مریض میں نے خود دیکھے کہ ہو گیا ہے, کئی کئی سال سے وہ جی رہے ہیں الحمدللہ, کبھی آپریشن سے وہ نکل جاتا ہے, کبھی کچھ اس طرح ہو جاتا ہے, کبھی وہ اپنے کیا ہم تپارا بولتے ہیں میمنی میں شوائیں, کوئی انگلش میں اس کا نام ہے
ریڈیشن,
ریڈیشن سے بھی صحیح ہو جاتے ہیں بعض اوقات مریض. تو یہ کہ کینسر ڈاکٹر لا علاج بولتے ہیں لیکن یہ لا علاج نہیں ہے, اس کے اسٹیجز ہیں. اور الحمدللہ ہمارے یعنی کہ روحانی علاج کا جو ہمارا شعبہ ہے اس میں بھی بعض مریض جو ہے ان کی اطلاع ملتی ہے کبھی کبھی کہ وہ صحیح ہو جاتے ہیں کینسر کے مریض, اللہ کی رحمت سے. ہمارے تو تعویذ کا ورد وظیفہ دینے کا کوئی پائی پیسہ نہیں لیا جاتا, اگر کوئی پائی پیسہ مانگے بھی نا تو یہ سمجھنا ہے دعوت اسلامی والا نہیں ہے, یہ آپ کو دھوکہ دے رہا ہے کہ میں دعوت اسلامی والا ہوں. ہم لوگوں کیا بالکل سختی سے پابندی ہے, پانی کا گھونٹ بھی تعویذ جس کو دیا اس سے نہیں لینا ہے, فی سبیل اللہ, اللہ کی رضا کے لیے یہ کام ہمارے یہاں ہونا ہے. اور یہ الحمدللہ ہمارا دنیا کے کئی ملکوں میں یہ مطلب سلسلہ ہے تعویذات کا, اسلامی بہنوں میں بھی ہے, اسلامی بھائیوں میں بھی ہے, ہمارے مطلب یہ جن کو تربیت دی جاتی ہے اور یہ ہمارے یہاں یہ تعویذات دیتے ہیں الحمدللہ. تو ان سے آپ رجوع کریں, اللہ پاک شفا اللہ دینے والا ہے. بولا مدنی چینل پہ یوں بولا تھا تو میں نے یہ کہا کہ 100% سب ٹھیک ہو جاتے ہیں. دعویٰ تو جو کرے یہ تو جو بابے ہوتے ہیں الٹے سیدھے یہ لکھتے ہیں شرطیا علاج اور یقینی علاج اور پتا نہیں کیا کیا لکھے ہوتے ہیں دیواروں پہ, یہ سب جھوٹے ہیں. علاج بندے کے ہاتھ میں ہے نہیں, شافی اللہ پاک ہے. دوا ٹھیک نہیں کرتی. نئے حدیثوں میں یہ مضامین موجود ہیں, مسلم شریف میں اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے صحت نشان ہے, ہر بیماری کی دوا ہے. جب دوا بیماری تک پہنچا دی جاتی ہے تو اللہ پاک کے حکم سے مریض اچھا ہو جاتا ہے. اچھا. تو اس کے تحت مفتی احمد یار خان رحمت اللہ علیہ مرآت شرح مشکات جلد 6 پیج نمبر 214 پر صاحب مرقات یعنی حضرت ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے نقل کرتے ہیں, جب اللہ پاک کسی بیمار کی شفا نہیں چاہتا، تو دوا اور مرض کے درمیان ایک فرشتے کے ذریعے آڑ کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے دوا مرض پر واقع نہیں ہوتی. جب شفا کا ارادہ ہوتا ہے تو وہ پردہ ہٹا دیا جاتا ہے، جس سے دوا مرض پر واقع ہوتی ہے، شفا ہو جاتی ہے اور مریض تندرست ہو جاتا ہے. تو یہ تو اللہ پاک کے ہاتھ میں، میرے آپ کے ہاتھ میں ہی نہیں ہے، ورنہ ہم تو مطلب سب کو ٹھیک کر دیتے اور سونے کے تلے دب جاتے. پھر بھائی سو گئے ہرس بھی تو ہے، ڈاکٹر کا ہر مریض تھوڑی ٹھیک ہو جاتا ہے. ڈاکٹر کی دواؤں تو ایسے ایسے وہ مطلب سائڈ افیکٹ ہوتے ہیں کہ ہم جیتے جیتے مر جاتا ہے، مرتے مرتے کڑا بھی ہو جاتا ہے بعض اوقات. تو یہ ہوتا رہتا ہے، مطلب
انسان جو ہے وہ دوا خرید سکتا ہے، شفا نہیں خرید سکتا.
دولت سے دوا ملتی ہے، دولت سے شفا نہیں ملتی، یہ خریدی نہیں جاتی شفا، یہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، من جانب اللہ. بعض حکیم لوگ اپنے اس میں لکھتے بھی ہیں شفا من جانب اللہ، بالکل بہترین، اللہ کی طرف سے شفا. ہماری دوا آپ کو شفا دے، اس کا کوئی دوا نہیں ہے، یہ نہیں دے سکتی. رب شفا دے گا، دوا ایک وسیلہ ہے، ذریعہ ہے. صلو علی الحبیب.
کرونا میں جو مبتلا ہے
صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اچھا اب کرونا سے حفاظت کا ایک نسخہ، کرونا یا جو بھی وبائی مرض ہو اس کے لیے یہ ہے، یعنی جن دنوں کوئی ایسی بیماری پھیلے جیسے اب کرونا پھیلا ہوا ہے، تو ان دنوں ہر کھانے پینے کی چیز پر سورہ انزل انا انزلنا ہو پڑھ کر دم کر لیا کریں، انشاءاللہ تعالی حفاظت رہے گی. اور جس کو مرض ہو جائے، یعنی کرونا مثلا کسی کو معاذ اللہ ہو گیا، اس کو بھی کسی چیز پر دم کر کے کھلائے پلائے، یہی انشاءاللہ تعالی شفا حاصل ہوگی. سورہ قدر یہ مشہور سورت ہے، اور رمضانوں میں تو خاص یہ پڑھی جاتی ہے، اس میں لیلۃ القدر کا تذکرہ ہے. مختصر یہ سورت ہے، اس کی آیتیں بھی بہت نو نہیں، اس سے بھی کم ہے،
پانچ آیتیں
تو بہت مختصر سورت ہے، بہت سو کو یاد ہوگی. اگر ممکن ہو تو جب بلکہ ہر بار احتیاط کرنی ہو تو کرنی چاہیے، اللہ نصیب کرے، تو پہلے سورہ انا انزلنا ہو یہ پڑھ لیجئے، پھر پانی پینا ہے، کھانا کھانا ہے، چائے پینی ہے، شربت پینا ہے، پکوڑا کھانا ہے، جو بھی ہو، جیسے آپ افطار کے لیے بیٹھے تو انا انزلنا ہو پڑھ کے سب پر پھونک مار دی. اب یہ کہ چاہے ہر ایک پڑھ پڑھ کے پھونک مارے یا کوئی ایک پڑھ کر پھونک مار دے، اللہ کرے گا تو اب یہ جو کھائے گا اس کو انشاءاللہ اس سے نقصان نہیں ہوگا، کوئی اگر خدا نہ خاصا اس میں ایسا مرض جراثیم لگ گیا ہے کورونا وغیرہ کا، تو اللہ کرے گا تو اب یہ تکلیف نہیں دے گا. پانی پینا ہے، پانی پر بھی، پانی کے جگ پہ دم کر لیں، شربت کے جگ پر دم کر لیں، انشاءاللہ اس طرح فائدہ ہوگا. اکیلے پی رہے تو الگ سے اکیلے پڑھ کے دم کر لیں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا. اگر مریض ہے تو اس کو جو بھی کھلائے پلائے اس پر یہ سورہ قدر انا انزلنا کی سورت جو ہے یہ پڑھ کے آپ دم کر دیں، اللہ کرے گا مریض بھی جلدی اچھا ہو جائے گا انشاءاللہ، اللہ برکت دے گا. اللہ کے نام میں بڑی طاقت ہے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
لالو
پانی پی رہا تھا تو میں نے کہا
میں
بھی پریکٹیکل کر لوں.
میں ایسے میں دوسری اسکرین پہ دیکھ رہا تھا جو کلام شروع ہوا نا آپ نے پڑھنا شروع کیا تھا، مجھے لگا کہ سورہ قدر پڑھ کر آپ پانی پہ دم کر کے پی رہے ہیں. میں کہا چلے یہ ناظرین تک یہ عملی چیز پہنچ جائے. یہی کیا
کیا سورہ قدر پڑھ رہا تھا.
معذرت چاہتا ہوں ناتھ خانوں سے میں
روکا آپ کو. بلالو پھر مجھے شاہ بخرو بر مدینے میں، بلالو پھر مجھے شاہ بخرو بر مدینے میں، آقا بلالو سرکار کی کریم مدینے
کرم نواز چند دن ہوئے روانہ سرکار کی گلی میں مدینے جما دیے مدینے جانے والو جاؤ جاؤ امان اللہ کبھی تو اپنا بھی لگ جائے گا مدینے ہم غریبوں کی عید ہو جائے بلا لو ہم غریبوں کو بلا لو یا رسول اللہ آقا بلا لو ہم غریبوں کو بلا لو یا رسول اللہ
الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدنی چینل کے ناظرین, سلسلہ ہے پہچاننے کا, جو تصویر دکھائی جاتی ہے اور ہمارے نعت خوان جو ہے وہ شعر تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں. تو صاحبزادہ حضور شروع کریں ہم لوگ.
لبیک
ماشاءاللہ. تو دکھائیں پہلی تصویر, دیکھتے ہیں جن نعت خوان تک پہنچے وہ ہاتھ اٹھائیں گے تاکہ ان سے پوچھا جائے کہ کس شعر تک یہ پہنچے. جی
ہاں ہاں کوئی سلسلہ میدان سنت
بنا بھی ہے, حاضری بھی ہے. یہ اور کوئی
مدنی مذاکرہ, مدنی مذاکرہ.
سفینہ تو ہے لیکن یہ مدینے بھی تو پہنچ گئے نا.
مدینے قافلے جاتے ہیں, میں بھی جاؤں گا حضور کے کنارے.
جی حضرت,
مدینے قافلے جاتے ہیں.
سفینہ ہے, سفینہ پہنچا ہے اور مدینہ بھی نظر آیا ہے. پہلے اور اشارہ تھا, سفینہ بھی پہنچا ہے, مدینہ بھی نظر آ گیا. بڑا زبردست اشارہ ہے.
وہ چند لوگ بعد اب بھی کھڑے ہوئے ہیں.
سلام بھی ہے,
سر جھکا کرو,
سر جھکا کر سلام بھی ہے. اتنے اشارے مل گئے. سفینہ بھی پہنچا ہے, مدینہ بھی نظر آیا ہے.
جب پہنچ جائے تیرا سفینہ, جب نظر آئے میرا مدینہ, پا سب اپنے سر در
چلیں جی. دوسرا شعر, سبحان اللہ کیا بات.
وہ ہے نا اہل سنت کا ہے بیڑا پار, اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی.
جی آپ کیا کہیں گے؟
جی جی سنت کا ہے.
چلے پھر کوئی بھی سنائے.
اہل سنت کا بیڑا پار, اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ.
مرحبا, ماشاء اللہ. جب جو ہے وہ شعر پڑھا جائے گا اور آپ نے جو اس کا مقطع بتانا ہے. گدا بھی منتظر ہے خلد میں نیکو کی دعوت کا, خدا دن خیر سے لائے سخی کے گھر, سخی کے گھر ضیافت کا.
مد مظہر کامل ہے حق کی شان.
آواز کم آ رہی میں ہوں, اس کا مقطع پڑھنا ہے. یہ کس کتاب میں کلام ہے؟
یہ ہدایت کی بخشش میں.
اچھا ہاں صحیح, ہدایت کی بخشش میں. یہ
اس کا مقطع آخری شعر جس میں اعلی حضرت نے
گدا بھی منتظر ہے خلد میں نیکوں کی دعوت کا, خدا دن خیر سے لائے سخی کے گھر ضیافت کا. رضائے
جی
صحیح ہے رضائے خستہ
جوش بحر اسی آسے نہ گھبرا
نہ
گھبرانا
جی کبھی
بس یہ پہلا
کبھی تو ہاتھ
کبھی تو ہاتھ آ جائے کا دامن ان کی رحمت کا
طرز میں سنا دیں
رضائے رضائے خستہ جوش بہار سیا
اب میں جب وہ شعر پڑھوں گا تو آپ نے جب اس کا مسئلہ سنانا ہے میں کیوں غیر کی ٹھوکریں کھانے جاؤں میرے در سے اپنا گزارا کروں میں
حبیب خدا کا نظارا کروں میں دلو جان ان پر نثارا
خلقت جب پانی کو ترسے رم جھم رم جھم برکھا برسے
تو ہی مالک بحروں پر ہے یا اللہ یا اللہ تو ہی خالق جنوں بشر
جو ہے وہ پہلا مصرع پڑھا جائے گا اور آپ نے جو دوسرا مصرع پوری پڑھنا ہے میرا غم بھی تو دیکھو میں پڑھا ہوں دور طیبہ سے مصطفیٰ روز فضو کرے خدا
جس کو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں
ترنم
جی جس کو درد کا مزہ ناز کو درد کا مزہ ناز دوا
کوئی کیسے ہی رنج میں ہو
جب یاد آ گئے سب غم بلا دی
اچھا اب جب ترنوں میں طرز میں جب پڑھے نا تو پورا شعر پڑھ لے جائے
ان کے نثار
اچھا اب جو ہے وہ دوسرا مصرع پڑھا جائے گا اور آپ نے جو ہے وہ پہلا پڑھنا ہے رکھ لو بھرم خدا را تار قادری کا
ویزا پہ سب کھڑے خدا
نظر کرم فرمائی, اس پر یہ احسان کیا, جس پر نظر کرم فرمائی اس پر یہ احسان کیا. کن کا کلام ہے یہ؟
جس کو چاہا میٹھے مدینے کا اس کو مہمان کیا, وقت برو جس پہ نظر کرم فرمائی اس پر یہ احسان کیا.
یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا,
ایسا تجھے خالق نے تیرا حدار بنایا, ایسا تجھے خالق نے تیرا حدار بنایا, یوسف کو تیرا
جو ہے وہ شعر کا جو ہے وہ پہلا کلمہ بتایا جائے گا اور آپ نے جو اس سے شعر پورا کرنا ہے. آنے دو,
ڈبو دو اب تو تمہاری جانب کشتی تمہیں پہ چھوڑی,
کیا آنے دو
یا ڈبو دو اب تو تمہاری جانب کشتی تمہیں پہ چھوڑی لنگر اٹھا دی.
طرز
آنے تو یا ڈبو اب تمہاری جانب کشتی
پہ پیش ہے, ڈبو دو,
ڈبو دو
آنے دو یا ڈبو دو. اچھا اب جو ہے وہ کھلا,
میرے دل کی کلی غوثِ اعظم مٹا قلب کی بے کلی,
میرے دل کی کلی غوثِ اعظم کھلا, میرے دل کی کلی
اچھا اب جو ہے وہ شعر کے درمیان میں جو ہے وہ کوئی کلمہ یا لفظ وغیرہ وہ بتایا جائے گا اور آپ نے جو وہ شعر پڑھنا ہے, مطلوبہ شعر. غنچے,
ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں, جس راہ چل گئے ہیں چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں.
ترس
ان کی مہک نے دل چل دیے ہیں سب کوچے بسا دیے ہیں,
جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے. مصیبت,
تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہوگا ہمارا بگڑا ہوا کام بن گیا ہوگا.
ماشاء اللہ,
تمہارا مصیبت میں جب لیا ہوگا, تمہارا مصیبت میں جب لیا ہوگا, ہمارا بگڑا ہوا کام بن گیا ہوگا.
میرا آپ سے سوال یہ تھا کہ اگر تراویوں میں امام صاحب سے سورۃ فاتحہ دو بار پڑھی جائے تو کیا سجدہ صحیح واجب ہوگا یا نہیں؟
اگر تو سورت ملائی تھی اس کے بعد پھر سورۃ فاتحہ پڑھی تو یہ جداگانہ سورت ہے، اس میں تو سجدہ صحیح نہیں ہوگا، اور اگر سورۃ فاتحہ کی تکرار کی ہے تو پوری سورۃ فاتحہ یا اکثر سورۃ فاتحہ کی تکرار کی اور غلطی سے ایسا ہوا ہے تو اس صورت میں سجدہ صحیح لازم ہوگا، اور اگر جان بوجھ کے ایسا کیا کہ سورہ فاتحہ پوری یا اکثر کا تکرار کیا دو مرتبہ پڑھی تو اس صورت میں واجب الاعادہ یہ تراویح ہوگی، دوبارہ پڑھنا ہوگی.
میرا یہ سوال ہے کہ میں نے تقریباً 3-4 ماہ پہلے گاڑی لی ہے، گاڑی لینے سے پہلے میں نے نیت کی تھی کہ گاڑی کی انکم کا 10% اللہ پاک کے راستے میں دوں گا، کیا میں وہ رقم اپنے والدین یا بہن بھائیوں کو دے سکتا ہوں؟ برائے مہربانی رہنمائی فرما لیں، جزاک اللہ خیر.
جی ہاں بالکل، ان کو آپ دے سکتے ہیں.
میرا سوال ہے اگر آدمی رمضان میں تہجد پڑھنا چاہے اور نیند نہ آئے تو تہجد پڑھ کر آئے نا؟
دراصل یہ کہ تہجد کے لیے جو نا وہ سونا شرط ہے، تو اگر ایک لمحہ بھی سمجھے کہ اگر نیند آ گئی نا، ایک منٹ بھی اگر بندہ سو گیا تو اب تہجد جو ہے وہ ادا کر سکتا ہے، پڑھ سکتا ہے وہ، ورنہ اگر تہجد نہ پڑھ سکا تو سورۃ اللیل پڑھ لے.
وتر کی دوسری رکعت میں تحیات درود شریف اور دعا پڑھ لی اور سلام پھیر لیا، اب یاد آیا کہ تیسری رکعت نہیں پڑھی تو بغیر کوئی مناسب نماز عمل کیے تیسری رکعت میں کھڑا ہو گیا اور سجدہ سہو کر لیا تو کیا نماز مکمل ہو گئی؟
جی ہاں نماز ہو گئی.
میں پوچھ رہا ہوں کہ نا میں اور میری دادی امی ایک کمرے میں تکاف میں بیٹھ سکتے ہیں؟ میں 12 سال کا بچہ ہوں.
دادی تو آپ کی بیٹھ سکتی ہیں لیکن آپ تو جو ہے وہ بچے ہیں، تو اس صورت میں آپ نے کہاں بیٹھنا ہے؟ تو عورتوں کے لیے ہوتی ہے مسجد بیت، تو آپ کی دادی بیٹھ سکتی ہیں، اور آپ جو ہے اگر آپ سمجھدار ہیں اور کوئی ایسی صورت نہیں ہے کہ مسجد کا تقدس پامال نہ ہوتا ہو اور انتظامیہ وغیرہ کی طرف سے بھی ممانعات نہیں ہے اور کوئی مسئلہ نہیں ہے تو مسجد میں اعتکاف کر سکتے ہیں، ورنہ بہرحال گھر کے اندر آپ اعتکاف نہیں کر سکتے.
مسجد میں بھی جائے وہ اپنے والد یا بڑے بھائی یا چچا یا ماموں کے ساتھ.
گھر میں سوال ہمارے پاس یہ ہے کہ تراویح میں سجدے کی حالت میں کونیاں اگر زمین سے اٹھی نہ رہے بلکہ زمین پر بچھی رہ جائیں تو نماز کا کیا حکم ہوگا؟
اس میں صرف تراویح کا مسئلہ نہیں ہے بلکہ کوئی بھی نماز ہو تو اس میں کلائیاں زمین پہ بچھا کے نماز پڑھنا یہ مکروہ تحریمی ہے، تو اگر کسی نے ایسا کیا ہے تو اس کو نماز دوبارہ پڑھنا ہوگی.
اسلامی بہن فیس بک پیج پر سوال آیا ہے کہ کیا عورت عشاء کی نماز دیر سے پڑھ سکتی ہے؟
عورت کے لیے ویسے جو مستحب عمل ہے وہ یہ ہے کہ سوائے فجر کے مردوں کی جماعت کے ہونے کا انتظار کرے، جب مردوں کی جماعت ہو جائے تو اس کے بعد وہ نماز ادا کرے، جو فجر ہے وہ اول وقت میں ادا کر لے. البتہ یہ جو عشاء ہے جب جس کے پر جماعت واجب ہوتی ہے اس کے لیے تو اولا یہی ہے بلکہ واجب ہے اس کے لیے کہ وہ جماعت کے ساتھ پڑھے گا، لیکن اگر کسی کے اوپر جماعت واجب نہیں یا اس کی جماعت نکل گئی ہے اس نے اکیلے پڑھنا ہے تو جتنا تاخیر کے ساتھ اس کو پڑھنے پر اعتماد ہے کہ وہ پڑھ لے گا تو اس کا پڑھنا بالکل درست ہے اور بہتر ہے اس کے لیے کہ وہ تاخیر کے ساتھ پڑھ سکتا ہے. تو عورت کو اگر اس بات پر اعتماد ہے کہ وہ رات میں دیر سے بھی پڑھ لے گی تو وہ پڑھ سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے.
گھر میں بلی پالنا کیسا؟ سنا ہے کہ بلی اگر گھر میں پالی جائے تو اس کے گھر میں رہنے سے دما ہو جاتا ہے، یہ کہاں تک درست ہے؟
یہ کہ گھر میں بلی پالنا جائز ہے مگر یہ کہ جانور کوئی بھی ہو اس میں ایسے جب پالا گیا تو یہ کہ فقہ کرام فرماتے ہیں کہ اسے دن میں جو نا 70 مرتبہ کھانے پینے کا پوچھے، اور 70 سے مراد یہ کہ نہیں اکثر، کیونکہ یہ بے زبان ہے، یہ مانگ تو سکے گا نہیں جانور آپ سے کہ مجھے پیاس لگی پانی دو مجھے کھانا دو، تو اگر
یہ سارے اگر آپ یوں کر سکتے ہیں تو پھر پالیں, پال سکتے ہیں بلیوں.
بڑے سخی تھے حضرت شیخ عبداللہ جی بھائی رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں. ایک مرتبہ حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ نے مجھ سے ارشاد فرمایا کہ میرے نزدیک بھوکوں کو کھانا کھلانا اور اس نے اخلاق کامل زیادہ فضیلت والے اعمال ہیں. پھر ارشاد فرمایا میرے ہاتھ میں پیسہ نہیں چلتا, اگر صبح کو میرے پاس 1000 دینار آئے تو شام تک ان میں سے ایک پیسہ بھی نہ بچے کہ غریبوں اور محتاجوں میں تقسیم کر دوں اور بھوکے لوگوں کو کھانا کھلا دوں. قلائد الجواہر صفحہ نمبر 8. ان کے در سے کوئی خالی جائے ہو سکتا نہیں, ان کے دروازے کھلے ہیں ہر گدا کے واسطے. الحمدللہ 1442 سینے ہجری کے ماہ رمضان المبارک کی آج 11 شب ہم نے مہانہ 11 شریف کی نیاز کی ہے, اللہ قبول فرمائے. آپ بھی اپنے گھروں میں غوث پاک کی مہانہ 11 شریف کریں, انشاءاللہ اس کی برکت میں خود دیکھ لیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
فیس بک پیج پر سوال ہے کہ اگر کوئی کہے دم کر دو تو کیا پڑھ کے دم کرنا چاہیے؟
دعوت اسلامی کے جو بستے لگتے ہیں اسٹال تعویذات کے, اس کا مشورہ دے دیں. احسان ہو کہ کچھ ہو اس کو اور وہ آپ کو اٹھا کے رکھ دے, کچھ یہ بھی ہو سکتا ہے, یہ ممکن تو ہے. یہ تربیت کے بعد ہی سب یہ کرنا چاہیے. تو آپ کو اگر جذبہ ہے ماشاءاللہ تو آپ ہماری مجلس جو ہے تعویذات کی اس سے رجوع کریں, وہ اگر آپ تیار ہوتے ہیں آپ کو تربیت دینے کے لیے اور آپ پھر باقاعدہ بستہ سنبھال سکتے ہیں, جیسے کوئی ترکیب ہوگی تو انشاءاللہ. خالی نہیں سکھاتے یہ, ہر ایک کا اپنا اپنا فائدہ دیکھتا ہے. اس کے لیے بستہ سنبھالیں فلاں مسجد میں, اپنے علاقے کی مسجد میں یا علاقے میں جہاں بھی واسر تھا مغرب یا مغرب تھا عشاء یا جو بھی گھنٹہ دو گھنٹہ تین گھنٹہ آپ دے سکتے ہو انشاءاللہ. مدینہ مدینہ. ویسے میں نے بتایا تھا درود شریف پڑھ کر یا فلق یا ناس پڑھ کر یا سورۃ الفاتحہ ایک بار تین بار یا 7 پڑھ کر مریض کو دم کرنا فائدہ دیتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. میرے پوتے اور دو پوتیاں تھی, جو اسماء الحسنی مل کے سنا رہے تھے اللہ پاک کے 99 نام, تو یاد کرنا یہ بھی بڑی سعادت کی بات ہے. کچھ مطلب حصہ انہوں نے اسکرین پر ہم نے دیکھا,
پورا سنا ہے ماشاءاللہ.
اچھا یہ پورے ہو گئے؟
پورا تھا نہیں, پورا تھا ہمارے پاس.
ہاں یہ بولتا ہوں اس میں کچھ حصہ دکھایا گیا, اور ماشاءاللہ ایک مدنی منی نے سورہ کوثر اپنی زبان میں سنائی, کیا بات ہے, نعرے پیارے پیارے لگائے. اور ایک مدنی منی نے غالباً یہ کہا کہ میری امی کو شوگر ہے, دعا کرنا.
دعا کر سکے
ہے نا شوگر کا کاش
جی جی.
اللہ پاک پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں آپ کی امی کو شفا کاملہ عاجلہ نافیہ عطا فرمائے, سب پر رحمت کی نظر کرے. ماشاءاللہ یہ سارے بچے اللہ کے حالی میں باعمل مفتی اسلام بنے اور دعوت اسلامی کے بہترین مبلغ مخلص مبلغ بن کر دنیا بھر میں سنتوں کی دھوم مچائے. صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی. میرے لیے سنت کی بارگاہ میرے سے بھی تھوڑی دیر پہلے وہ اپنے تعویذ بتایا تھا نا گول دائرے والا, اس پہ ایک کال آئی ہے.
لالچ یہ کہ ابھی بھی اللہ صاحب نے ایک تعویذ کے بارے میں بتایا تھا کہ گول دائرے لگانے کے اندر کیا لکھنا, کیا اس بارے میں معلومات چاہیے,
اس میں لکھنا کیا ہے؟
اس میں لکھنا کچھ وہ دائرے بنانے ہیں.
امیر اہل سنت سے عرض ہے کہ ابھی آپ سیدوں کی خدمت کرنے کے تعلق سے مدنی پوری اشارہ فرما رہے ہیں, تو امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال عرض ہے, اگر کوئی کسی سید کی جو ہے وہ خدمت کرتا ہو اور اس کے بعد جو ہے وہ جو سید صاحب ہیں وہ خود جو ہے وہ فرمانے لگ جائیں گے یہ بھی اگر مل جائے تو یہ بھی دے دیں, اور اگر ان کے کہنے پر ہم نہ دیں تو کیا ہمیں جو ہے وہ گناہ ملے گا, یا ہمیں جو ہے وہ کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ہم سے ناراض ہو جائے کہ سیدوں نے مانگا اور آپ کے پاس تھا بھی اور آپ نے جو ہے ان کو نہیں دیا, تو اس تعلق سے کچھ اگر آپ مدنی پوری اشارہ فرما دیں.
اب دیکھو جیسا موقع جیسا محل دینے نہ دینے کا, اب رشتے دار ہے جیسے تو اس کو اگر ضرورت مند ہے تب تو اس کو تو واقعی ضرورت مند ہے اور آپ دے بھی سکتے ہیں, تب تو اس کی صورتیں ہیں کہ دینا واجب ہو جائے گا, نہیں دیں گے تب گناہ گار ہوں گے. یعنی اس کی ضرورت ہے اور آپ کو مدد کر سکتے تو مدد کرنی پڑے گی. باقی عام طور پر یہ کہ ایک مروت کی بات ہے کہ سید سادات ضرورت مند ہے, اگر وہ بلا وجہ سوال کرتے ہیں آپ کو معلوم ہے تو ان کو نہیں دینا چاہیے, اگر وہ حقدار نہیں ہے اور سوال کرتے ہیں. ایک تو ہے نا تعلقات کی بنا پر بولتا ہے, ایسی چیز مانگتے کہ جس کو مانگنا وہ مذمت مضموم سوال میں نہیں آتا, وہ تو ذرا اخلاقی طور پر آدمی ایک دوسرے کو دیتے ہیں. تو یہ جیسا موقع محل. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
تبلیغ دین پریچنگ آف ریلیجن اسلام ہے تو بہت اہم, لیکن لوگ اس طرف آتے نہیں, بلکہ وہ افراد جو کہ ماشاء اللہ مساجد میں جاتے ہیں عبادات کرتے ہیں وہ بھی اتنے ریسپونسو نہیں ہوتے. اب ہمارا ماحول ایسا نہیں ہے, اسکول کالج یونیورسٹی میں تو یہ سکھایا نہیں جاتا, دوست احباب محلے دار یہاں سے بھی انٹیک نہیں ہے, تو ایک ریگولر آدمی کس طریقے سے تبلیغ دین کر سکتا ہے؟ امیر اہل سنت کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ ارشاد فرمائیں کہ وہ کون سے کام ہیں جو ہم کریں تو یہ کہا جائے گا کہ ہم تبلیغ دین کر رہے ہیں, اور پھر تبلیغ دین کی اہمیت کیا ہے, اس بارے میں بھی ارشاد فرما دیں.
تبلیغ دین کرنی چاہیے, ہم دعوت اسلامی میں اس کی اصطلاح نے رکھی ہے نیکی کی دعوت, تو نیکی کی دعوت دینی چاہیے, اور کردار سے بھی دے, گفتار سے بھی دے, رفتار سے بھی دے. یعنی کہ ایک مبلغ کا ہر قول ہر فعل وہ نیکی کی دعوت دے رہا ہو, ایسا ہونا چاہیے, اللہ کرے کہ ایسا ہو جائے. یہ حقیقت ہے کہ لوگ توجہ نہیں دیتے, لیکن ایسا بھی نہیں ہے, دیتے بھی ہیں. اب دیتے نہ ہوتے نیکی کی دعوت کی طرف توجہ تو یہ مدری چینل تو خیر بہت بعد میں آیا, بڑے بڑے اجتماعات دعوت اسلامی کے دنیا نے دیکھے ہی نا. اب ایک دور تھا کہ میں نے تین تین پانچ پانچ سات سات افراد میں بیانات کیے ہیں, ایک دور تھا انہیں مسجدوں میں جب دورے کرتے تھے تو کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ سات جنے بیٹھے ہوئے, چھ جانے بیٹھے ہوئے ہیں, وہ بھی کوئی بزرگ ہیں وہ تسبیح چلا رہے ہیں, تو کوئی بچہ بیٹھا ہوا ہے, تو کوئی ادھر ادھر دیکھ رہا ہے, اپنے بول رہے ہیں, ہوتا تھا ایسا کبھی. تو آہستہ آہستہ ظاہر ہے کہ وہ لوگ بڑھتے چلے گئے, اور کہیں تو ویسے زیادہ ہوتے تھے, میں ایک چٹکلا ویسے ہی سناتا رہتا ہوں کہ جب ایک جگہ ہمارا قافلہ گیا شاید لانڈی کی طرف یا کہیں, ایک بار کچھ اس میں مل کے ہم چھٹی والے دن ہم جاتے تھے ہفتہ وار, تو کہیں دور سے مجھے ایسا لگا کہ سر نظر آ رہے ہیں, تو کسی نے کہا کہ دیکھو اتنے سارے تم کو سننے کے لیے جمع ہوئے. میں بھی خوش ہوا کہ واہ مسجد کے باہر اتنی بھیڑ ہو گئی ہے. ہم قریب پہنچے تو وہ سر نہیں تھے بلکہ کسی مٹکے والے کی دکان تھی, الٹے مٹکے بہت سارے رکھے ہوئے تھے جس کو ہم سر سمجھے تھے. رونگ نمبر یوں مطلب ہوا, وہ مسجد قریب ہوگی تو وہاں جا کے پھر جو نمازی ملے بیان کیا. تو نماز میں شروع میں تو سارے لوگ نہیں بیٹھتے تھے اتنے, آہستہ 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 بڑھتے چلے گئے. تو آدمی اگر ہمت کرے نا تو کام ہوتا ہے, لوگ سنتے ہیں. اب تو الحمدللہ اتنے سنتے ہیں کہ دنیا دیکھ رہی ہے, لاکھوں سنتے ہیں الحمدللہ. تو کوئی سنے یا نہ سنے ہم اپنی سنائے جائیں, لیکن جو بھی اپنا ایسا نہیں کہ لوگ بور ہو جائے, جو اہل ہے وہ نیکی کی دعوت دے اور یہ پرواہ نہ کرے کہ کم ہے یا زیادہ. ہمارا یہ ایک پرابلم تو ہے کہ میرا بیان ہے تو گیدرنگ اتنی ہونی چاہیے, ابھی گیدرنگ نہیں ہوئی, لوگ آ رہے تو بھائی پہلے یہ بیان کرے گا پہلے وہ بیان کرے گا, تھوڑا جم جائے گا نا اجتماع, تو پھر میں بیان کروں گا. ہمارے یہاں یہ ایک ہے مسئلہ, یہ نہیں ہونا چاہیے. اخلاص کچھ مسئلہ یہ کہ ہم گیدرنگ کے شائق ہیں, ہو سکتا ہے کہ گیدرنگ کی قبولیت نہ ہو, یہ دو آدمی جو بیٹھے اس میں بیان کریں اس میں قبولیت ہو جائے. ہمارے ایسے بزرگ ہوئے جو ایک ایک کے سامنے, یہ تو حکایت ہے بزرگوں کی, ایک شاید سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ کی یا کسی کی ہے, وہ درس حدیث دے چکے فارغ ہو گئے لوگ, مطلب ایک صاحب آئے ارے میں رہ گیا, تو آپ نے وہی جو درس حدیث دیا تھا سب اکیلے کو سنایا. ہمارا حوصلہ کا ہے کیوں لیٹا ہے, میرا قصور تھوڑی ہے لیٹاتے ہو, ہم نے دے دیا اب فلاں دن آنا, شوق ہے تو اتنا جذبہ ہے تو جلدی آنا. یہ ان کو اللہ کی رضا چاہیے ہوتی تھی, ہم کو شاید واہ واہ چاہیے ہوتی ہے, زیادہ ہوتے ہیں تو آواز نکلتی ہے, تھوڑے ہوتے ہیں تو ہماری آواز نہیں نکلتی. یہی نعت خوانوں کا بھی حساب کتاب عام طور پہ دیکھا ہے کہ شروع میں چھوٹے چھوٹے نعت خوان, بڑا آئے گا ہی نہیں, ایک بڑا آئے گا اس کو خطرہ ہوگا کہ مجھے ابھی مائک دے دیں گے, جمی تو نہیں ہے میں. پھر یہ سب کو نہیں کہہ رہا, مطلب ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو بڑے صاحب ہیں وہ لیٹ آئیں گے, یوں کہ چھوٹے ہیں جو چلا رہے ہوں گے مقامی نعت خوان یا اس طرح کے, اور پھر جب پبلک جم جائے گی پھر وہ صاحب آئیں گے. حساب میں ملا جلا حساب کتاب ہے, لیکن تقریباً ایسا ہوتا ہے کہ بڑا آدمی اچھا مبلغ یا اچھا مقرر یہ سب محفل جمی ہوگی نا اس وقت بیان کرتا ہے یا نعت پڑھتا ہے. یہ بالکل اس کا عرف ہو گیا اس پر, یوں سمجھ لیں. اب یہ عرف اچھا ہے برا ہے, اب یہ جو بھی ہے یہ خود غور کر لیں کہ اس سے اخلاص پر زد پڑتی ہے نہیں پڑتی. ان میں جہاں کہیں چھپ کر مطلب یہ کہ آپ کو پھنسا تو نہیں رہا.
ویسے میں نے آپ کا جو نا ہند میں دیکھا تھا کہ جیسے رات جو ہے وہ سینکڑوں کے مجمع میں ہزاروں کے مجمع میں آپ کا بیان ہوا, اور فجر میں جو نا کچھ لوگ ہوتے تھے
مسجدوں میں جا کے بیان
میں جا کر جو ترکیب ہوتی تھی.
یہاں بھی کہیں زیادہ مجمع ہوتا تھا کہیں, جب شروع میں بھی کم کوشش تو کرتا تھا میں, لیکن ظاہر ہے کہ وہ حبے چاس سے میں بالکل صاف ستھرا ہوں یہ دعویٰ نہیں کر سکتا, سب کو شیطان وسوسے ڈالتا ہے. اللہ توفیق دے, بس رب کی عطاؤں پر نظر رکھے, یعنی کہ قلت و کثرت کم یا زیادہ ہونے پر قبولیت کا دار و مدار نہیں ہے. قبولیت اخلاص مانگتی ہے. جو ہمارے پاس افسوس, ہر ایک غور کرے کہ ہے کہ نہیں ہے, یا ہے تو کتنا, اس کی کوانٹیٹی کیا ہے.
پہلا مدنی قافلہ جب سفر ہوا تھا گجو میں, تو آپ نے بیان کیا تھا نا کہ ڈھائی یا ساڑھے تین آدمی تھے, ایک بچہ تھا دو بڑے تھے.
یہ پہلا نہیں تھا, یہ برہ قافلے شروع ہو چکے تھے لیکن یہ کہ وہ شروعات کا بالکل دور تھا. تو میں گجو میں گیا تھا اور اسلام بھائیوں کو سمجھا دیا تھا کہ کیونکہ تھوڑی وہ شہرت تو ہو چکی تھی کہ میرا تعارف نہیں کروانا ہے. اب سوشل میڈیا اور مدنی چینل تو تھے نہیں, کیونکہ بعض جوش میں آگے چپل اٹھاتے تھے اور یہ کچھ بھی نہیں کر رہا ہے, جو میں کروں اپنے ہاتھ سے ہی کروں گا پتا نہ چلے. تو اس طرح یہ ایک چٹکلا تو ہوا تھا اس میں کہ ہمارے قافلے کو دیکھ کر ایک نوجوان نے کہا تھا, شاید مجھے ہی کہہ رہے تھے وہ, ہم لوگ تھے مطلب تو وہ الیاس قادری میں ملنے جاؤں گا کراچی, میری نیت ہے. سنا بہت رش ہوتا ہے گلزار بھی میں, رش تو شروع ہو گیا تھا اور ملنا بہت مشکل ہوتا ہے, اور میں ہنسی روک کر کھڑا ہوا تھا کہ بولنے کا نہیں ہے جی. تو میں نے بتایا نہیں. خیر پھر وہ آخری بیان جو ہے نا اس میں مجھے جو یاد پڑتا ہے وہ سات تھے بڑے بوڑھے ملا کر. ہاں اس میں شاید چار بڑے تھے تین بچے تھے, اور جب بیان تھوڑا ہوا تو ایک نے ہاتھ اٹھایا کہ مولانا جلدی کرو دعا کرو, وہ جانتے نہیں تھے مجھے. تو یہ پھر جب بات جب پتا چلا نا وہاں کچھ کام تھا تھوڑا بہت اپنا لیکن زیادہ نہیں تھا, تو پھر وہاں سے وہ گاڑی یا گاڑیاں بھر کے آنی شروع ہو گئی تھی, آپ کو یاد ہوگا پھر ملاقات کے مطالبے اور شروع ہو گئے تھے الحمدللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
ہفتہ وار رسالہ آپ نے اس بار جو کام کی باتیں بیان کیا تھا, یہ اس ہفتے جو پڑھنا ہے اور کل اس کی کارکردگی بھی انشاءاللہ بیان ہوگی, تو مکتبۃ المدینہ کی مجلس نے ایک پیغام بھیجا تھا, چونکہ رمضان شریف میں ایک روٹین نہیں ہوتا ہے ہمارے اسلامی بھائیوں کا, کچھ شیڈول چینج ہو جاتے ہیں, تو چونکہ ہر ہفتے ان کا بھی ایک سیل کا ٹارگٹ ہوتا ہے, تو آج بھی انہوں نے کچھ اس طرح کا توجہ دلائی کہ اس بار ہمارے اسلامی بھائیوں نے کچھ خریداری میں مطلب تھوڑا اپنا ہاتھ جو ہے نا وہ رکھا نہیں, تو اسٹاک جو ہے نا وہ بچ گیا. الگ ہی رسالہ امیر حسن کی بارگاہ سے اتنی وہ ضرور کام کی باتیں, اور ماشاءاللہ یہ غلطیوں کی نشاندہی اور اس طرح کے جو معاملات ہیں, تو یہ بھی ایک بڑی زبردست خیرخواہی ہو کہ اگر ہمارے اسلام بھی تھوڑی ہمت کریں اور مکتبۃ المدینہ سے رسالے لے کر ایصال ثواب کی نیت سے تقسیم کروا دیں تو اسٹاک بھی ختم ہو جائے گا اور انشاءاللہ یہ اچھی اچھی کارآمد باتیں گھروں میں پہنچ جائیں گی.
ہے تو رسالہ تو کام کا
جی,
ہے کام کی بات ہے, اس کو واقعی یعنی کہ حاصل کرنا چاہیے, اور رمضان شریف میں نیکیوں کا اجر بڑھ جاتا ہے, اس کو ضرور لیں, اپنی حسب توفیق خریدیں, اور اس سال ثواب کے لیے ابھی سیدہ ام المؤمنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کا یوم عرس گزرا 10 تاریخ کو, آج دن کو گزرا, تو ان کی نسبت سے 100 خرید لیں یا کم خریدنا تو 110 خرید لیں, حسب توفیق خرید کر ان کو بانٹیں. اس طرح جب ہاتھ میں جائے گا نا تو انشاءاللہ کھول کے دیکھیں گے, امید ہے کچھ نہ کچھ پڑھیں گے بھی, اور آپ کے لیے تو پڑھے نہ پڑھے آپ کو بانٹنے میں ثواب تو مل ہی جائے گا, عمل کریں نہ کریں آپ کا دینا آپ کو ثواب سے محروم نہیں کرے گا, نیت صاف منزل آسان. تو سب میرے مدنی بیٹے ہمت کریں, مدنی بیٹیاں بھی اپنے بچوں وغیرہ کو دے کر منگوا لیں, اور اسلامی بھائیوں میں اسلامی بہنوں میں یہ رسالے تقسیم کریں. یا اللہ پاک پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ, جو رسالہ کام کی باتیں کم از کم 110 خریدے یا اس میں توفیق جتنے بھی خرید کر تقسیم کرے, پڑھے پڑھوائے سنائے سنیں الہ العالمین, اس کو اس کے دین و دنیا کے کام بغیر رکاوٹ کے ہوتے رہیں. آمین بجائے نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. آپ کے مکتبۃ المدینہ کو مالی نقصان نہیں ہونا چاہیے, یہ دعوت اسلامی کا ہے, یہ کوئی پرائیویٹ ادارہ نہیں ہے, نقصان ہوگا. ہاں اسٹاف ہے تو اسٹاف تو چاہے بکے نہ بکے ان کو تو تنخواہ دینی ہے بےچارے, ذرا مفت نہیں کریں گے, ان کا پیٹ مانگتا ہے, حرج بھی نہیں اس میں. تو آپ خرید لیں اس کو, ہاتھ تو ہاتھ خرید لیں.
ماشاءاللہ ہمارے حیدرآباد کے ذمہ دار جو ہیں انہوں نے 1200 رسالوں کا نیت پیش کی ہے
الحمدللہ, اور بھی کوئی ایسی بڑی نیتیں ملتی ہیں تو اناؤنس کر دیں.
14 روپے کا یہ ہے مکتب مدنی چینل کے ناظرین بھی اچھی اچھی نیتیں کریں اور یہ نمبر بھی ہے آپ چاہیں تو یہ ہماری مجلس تقسیم رسائل بھی ہے جو مسجدوں میں اور دیگر مقامات پر یہ جو تقسیم ہوتے ہیں رسالے وغیرہ ان کو بھی دے سکتے ہیں اور بہت اچھے انداز سے یہ ماشاءاللہ گھر گھر پہنچ سکتا ہے تو آپ اپنی اچھی اچھی نیتیں ان کو بھی لکھوا سکتے ہیں
اگر ہفتہ گزر بھی جاتا ہے کل دوسرے رسالے کا اعلان ہونا ہے
جی
ہفتہ بھر سمجھے تو کوئی بات نہیں آپ یہ رسالہ بانٹ دیں
انشاءاللہ
ذرا سب کو رسالوں کے حافظ تھوڑی ہیں اور نہیں پڑھا ان کو تو پہنچانا ہم نے تو ان کے لیے ہمارا پہلا رسالہ بھی کام کا ہے اور آخری رسالہ بھی کام کا ہے سب کام کے ہی ہیں یہ کام کی باتوں کا رسالہ مجھے یہ خوشخبری ملے کہ شارٹیج ہو گئی تو میرا دل خوش ہو جائے گا
انشاءاللہ کل آئیں گے
صلو علی النبی
میں کیشود અને જેતપુરનું નામ લીધું અમારા બાજુમાં આ ગામો છે મને બહુ સારું લાગ્યું અને હું એમ કહેવા માંગુ છું કે આપણી જે પત્ની ઈ વોશિંગ મશીનમાં કપડાં ધોએ અને હાથથી ધોએ તો એને કેમાં સવાબ જાદુ મળે બહુ વધારે સવાબ કેમાં મળે
માશાઅલ્લાહ જેતપુર અને કેશો તમારા બાજુમાં છે ને તમે કયા ગામમાં છો ઈ શાયદ બતાવવા ઈ કદાચ બતાવવું ભૂલી ગયા મને ગુજરાતી એટલી મતલબ પ્રેક્ટિસ ઓછી છે ઓ માશાઅલ્લાહ અલ્લાહ તમને બરકત દે પત્ની મીનિંગ વાઇફ બીવી પત્ની મશીન થી ધોય ને પતિ રાજી થાય તો વધારે સવાબ મળે ને પત્ની હાથ થી ધોય ત્યારે પતિ રાજી થાય એમાં વધારે સવાબ મળે એ જોઈ લેવું કે વધારે સફાઈ કેમાં થાય છે હાથ થી ધોવામાં અથવા મશીન થી ધોવામાં ને પત્ની ને જોઈએ કે ઈ નોટ કરે કે પણ મતલબ બચ્ચાઓના અબ્બુ જે છે ખોલે છે બચ્ચાઓના અબ્બુ કઈ વાતમાં રાજી થાય છે ઈ રાજી અબ્બુ ની બચ્ચાના અબ્બુઓને રાજી કરવાની અગર ધ્યાન રાખશે ને પ્રયાસ કરશે તો ઇન્શાલ્લાહ એમાં સવાબ વધારે મળશે ये मैंने इन्होंने पूछा था उर्दू में कि बीवी मशीन से कपड़े धोए तो सवाब ज्यादा मिले या हाथ से धोए तो मैंने कहा कि जिसमें शोर राजी और ये भी देख लेंगे किसमें कपड़े ज्यादा साफ होते हैं मशीन में साफ होते हैं तो शोर को चाहिए मशीन में धोने से राजी हो जाए करे और अगर हाथ से धोने में ज्यादा सफाई होती है तो बीवी को ख्याल रखना है कि वो शोर की रिजामंदी के लिए हाथ से धोए لیکن اس میں میں نے جو کہا اس کا یہ لفظ و لفظ ترجمہ نہیں ہے لیکن درل یہ بھی ایک اچھا سوال ہے شوہر کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی بیوی کو ریلیکس دے یا آرام دے خاص کر تو رمضان میں زیادہ آرام دینے کی ضرورت ہے ٹھیک ہے نا تو اس میں یہ کہ اگر وہ ہاتھ سے دھونے میں تو ظاہر ہے کہ کپڑے اگر اس میں مشین ڈالنے سے آسانی ہوتی ہے ہاتھ سے دو دو کے بیچاری تھک جائیے کتنے دھوئی تو اس لیے تھوڑا 19-20 چلا لیں تھوڑا 19-20 چلا بھی لیو نہیں مشین تھی اور دھوانی پتنی نی مرضی مشین تھی دھوانی ہوئے تو تمہیں اینی مرضی مطابق انہیں ڈن کری دیو اینا اوپر مطلب یہ کہ بگڑوں نہیں مجبور نہیں کروں کہ مطلب ہاتھ تھی دو صلو علی الحبیب
ماشاءاللہ ہمارے ایک اور اسلام میں نے 1200 رسالوں کی نیت پیش کی اور ایک اسلام میں نے تو بچی کا روزہ کشائی ہے تو کہا کہ ہم نے نیت کر لی ہے کہ انشاءاللہ روزہ کشائی میں ہم یہی رسالے تقسیم کریں گے خاندان
یہ کیا ہوتا ہے روزہ کشائی
جو پہلا روزہ رکھتے ہیں نا تو اس کی جو دعوت رکھتے ہیں اور گھر گھر میں تقسیم کرتے ہیں
افطار کی دعوت
افطار کی دعوت
شاید اب یہ جو تم گجراتی بولوا والا بھی چھ نا ان کو شاید ہی روزہ کشائی واٹ از دس اور بھی کئی ہوں گے جو شاید ان کو یہ الفاظ اب نہ سمجھ پڑتے ہیں افطار پارٹی بولتے ہیں بچے کا پہلا روزہ ہے اور افطار پارٹی ہے یا ہو سکتا ہے روزہ کشائی بھی بولتے ہوں گے ہے نا تو یہ دونوں یعنی کہ چلو تو اس میں یہ رسالے بانٹیں گے
جی جی مہمان کی بات
مہمان کتنے ہوں گے یہ پتہ نہیں ہے نا
یہ بھی ہے
سب کو کتنے کتنے دیں گے بی بی خدیجہ کی نسبت 10-10 دیں تو جلدی بڑھ جائیں گے اور ان کو یہ درخواست کر کے کہ آپ اپنے اڑوس پڑوس میں
ماشاء
تقسیم کر کے ثواب کمائے, درخواست کر دیں ان کو, ملک بھلے ان کی کر دیں, مالک بنا دیں, لیکن تو یہ ظاہر ہے کیا کرے گا, مہمان اس کو بانٹے گا ہی, اگر ہم ترغیب دیں گے تو بانٹے گا, نہیں ترغیب دیں گے تو ہو سکتا ہے رکھ دے بھول جائے گھر میں. ماشاء اللہ یہ تو اچھی پہل ہے, بارش کا پہلا قطرہ ان مانو کر یہ روزہ کشا میں بھی رسالے بانٹے جا سکتے ہیں, یہ تو ہر رسالہ بٹنا چاہیے. آج کل تو دبا دو روزہ کشائیاں, افطار پارٹیاں, تو خاندان میں افطار پارٹیاں ایک دوسرے کے یہاں لوگ کرتے ہیں, یہ سب نے رسالے بانٹے ہیں, کتابیں بانٹے ہیں, تو یہ اللہ نے دیا ہے تو فیضان سنت بانٹے ہیں.
کیا بات,
پردے کے بارے میں سوال جواب بٹواؤ ڈر, یہ تو بہت کام کی کتاب ہے, گھر میں ہوگی تو کھلے گی اور لوگ پڑھیں گے اس طرح, اور بہت پیارے پیارے کام کے رسالے, ہر ایک رسالہ کام کا ہوتا ہے, یہ بانٹے مدینہ مدینہ ہو جائے گا, مانا ما فیضان مدینہ بانٹے.
کیا بات,
صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ
وسلم. ایک اور 1200 کی نیت آ گئی
الحمدللہ.
امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ جب خدیجہ کبرا رضی اللہ تعالی عنہ کو جبریل امین نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ پاک کا سلام پیش فرمایا, تو حضرت خدیجہ کبرا رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے جواب میں کیا ارشاد فرمایا, جس طرح کسی کو سلام کہتے ہیں تو وہ کہتے ہیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, تو حضرت خدیجہ کبرا رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا ارشاد فرمایا؟
یہ اپنے جب صحابیہ کو کہتے ہیں نا تو رضی اللہ عنہا کہتے ہیں, پیش انہو نہیں کہتے, انہو صحابی کے لیے. حضرت خدیجہ, حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہا نے, ہاں یہ پوری روایت, تو حضرت السلام جب کہا تو حضرت خدیجہ بی بی خدیجہ نے سلام کا جواب دیتے ہوئے کہا ان اللہ هو السلام وعلی جبریل السلام وعلیک السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ, یعنی اللہ سلام ہے اور حضرت جبریل علیہ السلام اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلامتی, اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہوں. فیضان خدیجۃ الکبریٰ یہ رسالہ مکتبۃ المدینہ کا ہے, اس کے پیج نمبر 53 پر آپ کے سوال کا جواب موجود ہے جو میں نے عرض کیا. ماشاءاللہ
یہ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے لکھا کہ یہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی فقاہت یعنی آپ کی سمجھداری کی دلیل ہے کہ ابھی احکام شرع نازل نہیں ہوئے تھے لیکن سلام کا مطلب چونکہ سلامتی کا نازل ہونا ہے اور اللہ پاک کے لیے ایسا ہم بول نہیں سکتے.
کمال کر دیا, میں سمجھ گیا یار اتنی مطلب کمال ہوا سلام, وہ تو ہے ہی سلام, اللہ پاک کا نام تو سلام ہے, اس کے لیے سلامتی کی دعا جم نہیں رہی, کس سے دعا کرے تو نہیں, تو یہ انہوں نے مطلب اتنی سمجھدار تھی کہ اللہ کو دعا کیسے دیں. ہاں جبریل امین اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو دعا دی جا سکتی ہے, انہوں نے دی کہ ان کے لیے سلامتی اور اللہ تو خود سلام ہے. اب بات ہے مرحبا, سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ.
حضرت صاحب سے میرا سوال ہے, کیا اپنی بیٹی کا نام نعل فاطمہ یا نعلین فاطمہ یا اسی طرح سے نعل زہرا یا نعلین زہرا رکھ سکتے ہیں؟ برائے کرم رہنمائی فرمائیے.
بالکل رکھ سکتے ہیں, کوئی حرج نہیں ہے, بہت اچھا نام ہے, بہت ہی پیارا نام ہے, مدینہ مدینہ نام ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
فیس بک پیج پر اشرف سوال کر رہے ہیں کہ بچے نے نیت کر کے روزہ رکھا پھر توڑ دیا تو کیا اسے گناہ ملے گا؟
نہ گناہ بھی نہیں ملے گا, قضا بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے, نابالغ ہے بچہ, توڑ دیا اس کو یہ بھی نہیں کہ ہم کہیں کہ تم رکھو دوبارہ قضا کرو.
ایک سوال اور ہے کہ کس کس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کر سکتے ہیں, کیونکہ بہت ساری ویڈیو کے اینڈ میں ہوتا ہے کہ ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کیجئے.
اب بعض وقت گناہ جاریہ والی بھی ہوتی ہوں گی, اب آپ بولو ہر شرعی مسئلہ جو ہے لکھا ہوا یا بولا ہوا اس کو ثواب جاریہ, تو شرعی مسئلہ واقعی شرعی مسئلہ بھی ہے کہ نہیں, یہ تو کوئی عالم ہی بتا سکتا, عالم بھی وہ کہ جو علم دین کا عالم ہو, باریک بین ہو کہ بعض مسئلے بیان ہوتے ہیں، میں نے بھی دیکھے ہیں، لیکن بھیجنے جیسا ہوتا نہیں ہے، اس میں غلطی ہوتی ہے، بعض اوقات خواہش غلطی ہوتی ہے، یہ تو ہر ایک کو اس کی سمجھ پڑتی نہیں ہے۔ تو میں مشورہ دوں گا کہ دعوت اسلامی کے جو کلپ نکلتے ہیں نا مبلغین کے، ہمارے خاص کر علماء کرام کے جو کلپ نکلتے ہیں، تو ان کو بھلے آپ ثواب سمجھ کر وائرل کریں، کرنا بھی چاہیے، ہر ایک کا نہیں جو یہ، تو وہ تو بالکل بازار لگا ہوا ہے، جس کا دیکھو ٹکا ٹک چل رہے ہوتے ہیں، اب وہ ثواب جاریہ کی ذرا ہرس دلاتے ہیں بےچارے، اور بولے والے لوگ اس کو ثواب جاریہ سمجھ کر چلاتے ہوں گے۔ ہاں جو واقعی درست ہے شرعاً، وہ جو کچھ اس میں بولا ہوا ہے وہ سب درست ہے، نیکی کی دعوت پر وہ مشتمل ہے، بالکل اس میں ثواب تو ملے گا اگر اس کو جاری اس کو کریں گے تو، ثواب کی نیت سے کریں گے تو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔
سفیان سوال پوچھ رہے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں قرآن پاک ختم ہو گیا، یہ جملہ نہیں کہنا چاہیے کہ قرآن پاک کبھی ختم نہیں ہوگا، بلکہ قرآن پاک مکمل ہو گیا یہ کہنا چاہیے، اس طرح کے کچھ سوالات انہوں نے دیے ہم کو۔
ختم القرآن تو یہ مطلب ایک لفظ کے کئی کئی معنی ہوتے ہیں نا، یہاں مراد ہو کہ پورا قرآن پڑھ لیا، یا تراویح میں پورا قرآن جو ہے یہ پڑھ لیا گیا، معنی یہی ہے۔ اور یہ زمانے سے جب سے ہم نے تو وہ سنبھالا، یہ تو سارے علماء سارے مفتی کیا اس کو نہیں سمجھتے ختم کے معنی کیا ہے۔ اب جیسے ختم نبوت، یہاں بھی نبوت ختم ہو گئی، تو یہاں مراد یہی لیا جائے گا کہ اب کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، جو نبی ہیں ان کی نبوت ختم نہیں ہوتی، وہ تو باقی رہتی ہے، یعنی نبوت کو زوال نہیں ہے کہ نبوت کسی سے لے لی جائے گی، کسی نبی سے یا لے لی گئی جو واقعی اللہ کا نبی ہو، جعلی نبی تو کئی ہوئے ہیں، تو نبوت کو زوال ماننا یہ بھی کفر ہے۔
اچھا یہ جو ہے وہ قرآن پاک میں لکھی ہوتی ہے نا دعا، دعا ختم القرآن،
یا دعا ختم القرآن، تو یہ تو مطلب ایسا نہیں کہ ایک لفظ کے میں نے کہا نا، اور کئی معنی ہوتے ہیں۔
پھر یہ بھی مانا نکلے گا مکمل ہو گئے، تو مکمل ہو گئے 1400 سال ہو چکے،
جی ہاں لفظ مکمل پر بھی کلام ہو سکتا ہے، اور قرآن کریم تو واقعی اللہ کی کتاب ہے، اور تو
آخر میں یہ نازل نہیں ہوئے، آخر میں تو وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، ہمارے یہاں مشہور ویرال وہ ہے، الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، لیکن جو سب سے آخر میں نازل ہوئی ہے وہ سورہ بقرہ کی آیت ہے، وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اذا ختم العبد القرآن قبل الملک عینہ، یعنی جب کوئی بندہ قرآن پاک کو ختم کرتا ہے تو فرشتہ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان بوسہ دیتا ہے، ختم کا لفظ میں بھی ہے اور روایتوں کے اندر بھی ختم کا لفظ موجود ہے، ختم بخاری،
جی بخاری میں ان کی روایتیں سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کی، اور یہ تبعی تابعی،
جی
تبعی تابعی بزرگ تھے، یعنی صدیوں پرانے بزرگ ہیں، بہت بڑے محدث تھے، بہت بڑے عالم تھے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔
امیر اہل سنت سے عرض ہے کہ کچھ لوگ وسوسہ ڈالتے ہیں کہ لفظ عشق نہ قرآن میں آیا ہے نہ حدیث میں آیا ہے، اور عاشق رسول کسی حدیث کی کتاب میں نہیں آیا ہے، تو یہ ایسا لفظ ہے تو ہم نبی کے بارے میں کیوں کہتے ہیں، خدا کے بارے میں کیوں کہتے ہیں، تو لفظ عشق جو ہے وہ نہیں بولنا چاہیے، محب بولنا چاہیے یا مطیع بولنا چاہیے، اس حوالے سے آپ رہنمائی فرمائیں کہ ایسوں کو، ایسے وسوسوں کو کس طرح ختم کیا جا سکے۔
اردو بھی نہیں بولنا چاہیے، قرآن عربی میں نازل ہوا ہے، ہم سب کو عربی بولنی چاہیے، یہ اس کا جواب ہے ظاہر، کہ تو ہم سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف جو کرتے ہیں، یہ جو میں بول رہا ہوں سارا اردو ہی تو بول رہا ہوں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ عربی ہے، لفظ سرکار یہ بھی عربی نہیں ہے، تو پھر تو کسی زبان میں بھی اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کرنا منع ہو جائے گا کہ صرف عربی میں کرو، ایسا کچھ نہیں ہے۔ عشق یہ محبت کے مبالغے کا لفظ ہے، یعنی بہت زیادہ محبت، یعنی عشق یعنی بہت زیادہ عاشق رسول، عشق عربی لفظ ہے.
جی عشق عربی لفظ ہے. اور دوسرا یہ کہ اصل میں جیسا کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ عشق جو ہوتا ہے وہ محبت کے غلبے کو کہتے ہیں. بعض لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں اللہ سے عشق کرتا ہوں یا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کرتا ہوں، یعنی عاشق رسول کہنا. اگر تو سنی ہے تو سیدی اعلی حضرت امام علیہ سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فتاوی رضویہ شریف کے اندر قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور کئی بزرگوں کے لیے عاشق مصطفیٰ، عاشق نبی، عشاقان نبی، اس طرح کے الفاظ استعمال کیے ہیں. دوسرا یہ کہ اصل جو ممانعت ہے وہ ہے اللہ پاک کے لیے عشق کا لفظ استعمال کرنا. کہ کوئی شخص یہ کہے کہ اللہ پاک فلاں سے عشق کرتا ہے، یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ پاک کے لیے یہ لفظ درست نہیں ہے. باقی قرآن پاک میں یہ ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم یحبونا. اللہ کسی قوم کو لے کر آئے گا کہ جو اللہ سے محبت کرتی ہے اور وہ اللہ سے، ان سے اللہ محبت کرتا ہے اور وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں. تو اس کے تحت جو ہے وہ علماء نے لکھا ہے واضح طور پر، امام ابن منیر اسکندری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے، کہ محبت کا یہاں پہ جو معنی ہے بندے کے لیے وہ حقیقی معنی ہے. یعنی ایک محبت کا معنی جیسے انہوں نے کہا نا مطیع اطاعت کرنے والا، وہ بھی ہوتا ہے، لیکن محبت کا جو معنی ہے کہ دل کا کسی کی طرف مائل ہونا، متوجہ ہونا، اس کی طرف رہنا اس کے دل کا، تو یہ محبت کا حقیقی معنی یہاں پہ مراد ہے بندے کے لیے. اور جب اس میں اضافہ ہوتا ہے تو اس کو عشق کہتے ہیں. اور قرآن پاک میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والے ہیں وہ سب سے زیادہ محبت اللہ ہی سے کرتے ہیں. تو اسی پر آپ فرماتے ہیں کہ اس کو عشق کا نام دینے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ بندہ جو ہے وہ اللہ سے عشق کرتا ہے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کرتا ہے.
ماشاءاللہ. یہ غالباً کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب میں بھی اسی مسئلے کو بیان کیا گیا ہے.
فتاوی رضویہ 21 جلد میں بھی اعلی حضرت نے بڑی تفصیل کے ساتھ گفتگو فرمائی ہے، اسی سے کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب ہیں.
اہل سنت کی بارگاہ میں عرض یہ ہے کہ حضور، آج میرے گھر کا بہت ہی قیمتی موبائل بازار سے چوری ہو گیا ہے، جس پر مجھے بہت زیادہ دکھ اور شدید قسم کا غصہ بھی ہے، تو آپ سے یہ عرض ہے کہ رحمت فرما دیں، ایسے موقع پر ہمارا رویہ کیسا ہونا چاہیے، ہمیں اپنے غصے پر قابو کیسے پانا چاہیے، کیونکہ موبائل میں بہت سارا قیمتی ڈیٹا بھی ہوتا ہے، جب یہ چوری ہو جاتا ہے تو بہت بڑی حق تلفی ہوتی ہے، ہمارا سارے کا سارا ڈیٹا چلا بھی جاتا ہے، تو جس نے چوری کی ہے اسے ہمیں معاف کر دینا چاہیے یا نہیں، اور اگر ہم معاف کر دیتے ہیں تو قیامت والے دن اس چوری کرنے والے سے اس چیز پر سوال ہوگا یا نہیں؟
اللہ پاک پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے آپ کو آپ کے موبائل کا نعمل بدل عطا کرے. اللہ چاہے تو وہی موبائل بھی آپ کو مل سکتا ہے، چور شرمندہ ہو اور دے جائے یا پہنچا دے کسی طرح، اللہ پاک اس کو توفیق دے کہ یہ پہنچا دے، اور اللہ کرے کہ یہ جرم اس کا آخری ہو، آئندہ یہ چوری بھی نہ کرے اور معافی بھی مانگ لے آپ سے. تو یہ ہے کہ آپ کو صدمہ تو پہنچا، اور اس میں بندہ اختیار نہیں ہوتا اس کو کہ صدمہ بھی پیش آتا ہے، غصہ بھی آتا ہے، اس میں بھی اختیار نہیں ہوتا. غصے میں کر کیا سکتا ہے آدمی، کیا کریں، اپنا سر دیوار میں مار سکتے ہیں، سر پھوٹے گا چور کا سر نہیں پھوٹے گا. اب اس میں سوائے صبر کے کوئی چارہ بھی نہیں ہے نا. آدمی اگر اس میں بڑبڑ 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 کرنا شروع کرے، ایک ایک کو پکڑ کے کہنا شروع کرے میرا موبائل چوری ہوا، آئے میرا موبائل چوری ہوا، اس سے بھی موبائل وہ دے نہیں جائے گا. امام بیہقی نے شعب الایمان میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت فرمائی کہ مائی صاحبہ نے فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہمیشہ مسروق عنہ، یعنی وہ شخص جس کا مال چوری ہوا، تہمت میں رہے گا یہاں تک کہ وہ چور سے بڑا مجرم بن جائے گا. فتح رضویات جلد 24 سے یہ روایت لی گئی ہے، جو کہ بیہقی شریف کے حوالے سے شعب الایمان امام بیہقی کی حدیثوں کا یہ مجموعہ ہے جو انہوں نے تیار فرمائی ہے. بہت بڑے محدث گزرے اور علماء میں مشہور ہیں، عوام میں بھی تھوڑا بہت جن کا مطالعہ ہوتا ہے وہ بھی سمجھتے ہیں. تو یہ کہ صبر اس کو بولتے ہیں، ایک تو کہ صبر ہوتا ہے اول صدمے پر، جیسے وہ آفت آئی مصیبت آئی بندہ چپ ہو جائے بولے نہیں کچھ, بولے گا تو پھر اٹھ پٹانگ بولے گا. تو اب یہ کہ بعض اوقات یہ بولتے ہیں, اس کو بولیں گے اس کو بولیں گے بلا ضرورت, پھر کوئی بولے گا صبر کرو بھائی جو ہونا تھا ہو گیا, ہاں یار میں اس نے صبر تو کیا ہے. یہ صبر نہیں ہے, صبر وہ کسی کو نہ بولتے تو صبر تھا. اچھا اب بلا ضرورت یعنی ضرورت کسی کو بولا, جتنی ضرورت ہے اتنا بولا تو بھی صبر ہی نہیں ہے, لیکن یہ کہ بلا ضرورت بھی بولتے ہیں اور 99.9 شاید اس طرح بول رہے ہوتے ہیں, اگر موبائل چوری ہوا تو اس کو چین پڑتا ہی نہیں ہے, یا جیب کٹ گئی یا کوئی بھی نقصان ہو گیا یا خود طبیعت خراب ہے تو اس کو راہ جاتا نہیں ہے, ہیلے بہانے سے کسی طرح بھی وہ دوسرے کو بتاتا ہے کہ آج یار تھوڑا میں اس لیے لیٹ ہوا, میرے سر میں درد ہو رہا تھا, وہ ٹیبلٹ منگوائی تھی اس کو دیر ہو گئی ذرا, یوں میں دیر سے پہنچا ہوں, یوں کر کے بھی بتا دیا. تو خیر تو یہ کہ اب آپ نے جن کو بولا ہو بولا ہو, اب ہم تو آپ کو پہچانتے نہیں ہیں, آپ نے تو مدنی چینل پر بولا ہے, اب جو جو آپ کو جانتے ہوں گے اگر وہ سن رہے ہیں تو ان سب کو پتا چل گیا, آواز تو پہچان لیتے ہوں گے نا کہ جو جانتے ہوتے ہیں تعلقات ہوتے ہیں, اور اب جنہوں نے نہیں سنا وہ ان تک پہنچا دیں گے, چاہے ہمدردی میں یار بےچارے کا موبائل بڑا قیمتی موبائل چوری ہو گیا, اور سارا اس کا جو بھی حساب کتاب اندر میں تھا وہ بھی چلا گیا اس میں, یوں کر کے ہمدردی. تو ابھی ہے کہ یوں سینکڑوں ہزاروں لاکھوں تک پیغام تو آپ کا چلا جائے گا. اس کو چھپانے کا ایک طریقہ یہ ہو سکتا تھا کہ اگر کسی کا ایسا ہو تو موبائل چوری ہو جائے اس طرح کا, تو اس کو کیا کرنا چاہیے, صبر کیسے کر. یوں بھی ہو سکتا ہے کہ اپنا اظہار نہ کرے کہ میرا چوری ہو گیا مجھے غصہ آ گیا اب میں کیا کروں, تو اب یہ کب چوری ہوا ہوگا اللہ بہتر جانے, غصہ آیا بھی تھا تو اب کچھ نہ ٹھنڈا پانی پڑا ہی ہوگا, یہ ہوتا ہی ہے آہستہ آہستہ صدمہ ٹینشن یا آہستہ 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 میں کمی آتی ہے, تو معاف کیجیے گا. تو اس طرح مطلب یہ کہ صبر کرنا ہے تو بتائے نہیں کسی کو بھی, چپ ہو جائے نہ صبر کرے, اسی کو صبر کرنا بولتے ہیں. اللہ نصیب کرے ہم سب کو کہ صابرین کے لیے تو بے حساب جنت میں داخلہ ہے. تمہارا لیے کہ میں بھی یہی کہوں گا کہ اب بھی صبر کرنے, اب خدا جانے وہ صبر کی تعریف آپ پر صادق آئے گی یا نہیں, لیکن مزید جتنا بڑھیں گے آگے تو اتنا بے صبری میں ہو سکتا ہے اضافہ کہلائے. اللہ رب العزت کی رحمت پر مضبوط بھروسے کے ساتھ چلتے پھرتے وضو بے وضو زیادہ سے زیادہ تعداد میں یا رب موسیٰ یا رب کلیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے رہیے, اسی دوران چند بار درود شریف بھی پڑھ لیجئے. گمشدہ انسان, سونا, مال, گاڑی, موبائل وغیرہ انشاءاللہ مل جائیں گے, بلکہ دیگر حاجات کے لیے بھی یہ عمل مفید ہوگا انشاءاللہ الکریم. یہ رسالہ مینڈک سوار بچھو مقبوض المدینہ کا رسالہ ہے, اس کے پیج نمبر 22 پر یہ دیکھ لیجئے, یہ وظیفہ نمبر 4.
مدنی مذاکرے میں ناظرین سے کیے گئے سوالات اور ان کے جوابات. حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کے وقت خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک کتنی تھی؟ 25 سال. عورتوں میں سب سے پہلے ایمان کون لائیں؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں کن صحابی نے جو ہے وہ عرض کی تھی کہ میں نے دجال کو دیکھا ہے؟ جواب حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ. درست جوابات دینے والوں کے سلیکٹڈ نام: بنت حاجی احمد ٹنڈو لاہور, عمر رضا تاری لاہور, بنت ایاز تاریہ سمبڑیال, بنت عبد القیوم عمر خیل چشمہ, محمد رضوان اتاری عرب شریف, بنت احمد علی خانے وال, بنت سفیل کراچی. تمام درست جواب دینے والوں میں سے بذریعہ قرآن دازی نکلنے والا نام بنت ظہور حسین اتاریہ سمندری, جنہیں تحفے میں جو ہے وہ 1200 کا مدنی چیک پیش کیا جائے گا, جو کہ مکتبۃ المدینہ کی کسی بھی برانچ سے کتابیں لینے کی صورت میں کیش کروایا جا سکے گا. ناظرین سے مزید سوالات جس میں اسلامی بہنیں جو ہے وہ اپنا نام لکھنے کے بجائے محرم کا نام لکھیں
اور نمبر لکھے، جبکہ اپنا نام لکھنے کے بجائے جو ہے وہ کنیت لکھے ہیں، ام فلاں یا بنت فلاں. سوال نمبر ایک، کون سے صحابی رسول نماز میں اس طرح روتے تھے کہ پچھلی صف تک آواز جاتی تھی؟ سوال نمبر دو، قرآن پاک کی جو سب سے آخری آیت نازل ہوئی وہ کون سی، وہ کس صورت میں ہے؟ قرآن پاک کی جو سب سے آخری آیت نازل ہوئی وہ کس صورت میں؟ سوال نمبر تین، حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ تابعی ہیں یا تبع تابعی؟ کھجور روٹی تحریک اور ماہ قفل مدینہ، نو رمضان المبارک کی کارکردگی، اسلامی بھائیوں کی تعداد آد پون ایک روٹی 1302، جبکہ اسلامی بہنوں کی تعداد 5943، کھجور روٹی سے سحری اسلامی بھائیوں کی تعداد 1196، اسلامی بہنوں کی تعداد 5943، ماہ قفل مدینہ میں شریک اسلامی بھائیوں کی تعداد 513، اسلامی بہنوں کی تعداد 873. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. اللہ پاک کے پیارے اور آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم تین مرتبہ پڑھا تو گویا اس نے شب قدر حاصل کر لی. لا الہ الا اللہ
لا الہ الا اللہ
الحلیم الکریم
الحلیم الکریم
سبحان اللہ
سبحان اللہ
رب السماوات
رب السماوات
السبع
السبع
ورب العرش العظیم
ورب العرش العظیم
لا الہ الا اللہ
لا الہ الا اللہ
الحلیم الکریم
الحلیم الکریم
سبحان اللہ
سبحان اللہ
رب السماوات
رب السماوات
السبع
السبع
ورب العرش العظیم
ورب العرش العظیم
لا الہ الا اللہ
لا الہ الا اللہ
الحلیم الکریم
الحلیم الکریم
سبحان اللہ
سبحان اللہ
رب السماوات
رب السماوات
السبع
السبع
ورب العرش العظيم
ورب العرش العظيم
صلوا على الحبيب
صلى الله عليه وسلم على محمد.
دعائے رمضان، جب رمضان المبارک تشریف لاتا تو اللہ پاک کے پیارے اور آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے تھے، اللهم سلمني من رمضان وسلم رمضان لي وسلمه مني
سلمه
مني. اے اللہ مجھے رمضان المبارک میں
رمضان المبارک
سلامت رکھ
سلامت رکھ
اور رمضان المبارک کو
اور رمضان المبارک کو
میرے لیے
میرے لیے
سلامتی والا بنا
سلامتی والا بنا
اور اسے
اور اس سے
مجھ پر سلامتی کے ساتھ
سلامتی کے ساتھ
گزار آمین. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت تین مرتبہ پڑھے تو اسی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں، اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مہر لگا دی جائے گی. سبحانک اللہم
سبحانک اللہم
وبحمدك
وبحمدك
لا اله الا انت
لا اله الا انت
استغفرك
استغفرك
واتوب اليك
واتوب اليك
سبحانك اللهم
سبحانك اللهم
وبحمدك
وبحمدك
لا اله الا انت
لا اله الا انت
استغفرك
واتوب اليك سبحانك اللهم
وبحمدك لا اله الا انت
استغفرك
واتوب اليك صلوا على الحبيب
صلى الله تعالى على محمد.
خوف خدا عشق مصطفیٰ علم و عمل اصلاح معاشرہ فکر شریعت و طریقت کا ہے مجموعہ